بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نماز سے قبل یہ اہل بدعت اور بدعت کے تعلق سے کچھ باتیں ہوئیں. چونکہ یہ ایک مرض وبا کی طرح پھیل رہا ہے, یعنی بدعت کو جگہ دینا اور اس کی نصرت کرنا اور اس سے محبت کرنا اور اہل بدعت سے ناطا اور تعلق قائم کرنا اور ان کی بدعت کی حمایت کرنا اور اس کا دفاع کرنا, جس کے بہت سے مظاہر, بہت سی علامتیں ہیں. مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہیں جو بدعتی دعات کا لہجہ اختیار کرتے ہیں, اس لہجے میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اہل بدعت کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں, ان کے منہج کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اہل بدعت کو اپنے پروگراموں میں دعوت دیتے ہیں, ایک ہی اسٹیج میں ساتھ بیٹھتے ہیں, اور کچھ لوگ ہیں جو اہل بدعت کے پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں اور ان کی دعوت قبول کرتے ہیں. یہ سارے امور شریعت کے مقاصد کے خلاف. میں اس موضوع کو تفصیل سے اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ ایک مرض, ایک وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے, اور اس میں کچھ اقوال علماء کے, سلف صالحین کے پیش کرنا چاہتا ہوں. اور اس سے قبل نبی علیہ السلام کی ایک حدیث, وہ ان تمام اقوال کا احاطہ کرتی. جتنی اقوال پیش کروں گا ان کا مستند نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے. آپ کا ارشاد گرامی کہ فَإِنَّهُ يَأْتِي قَوْمٌ يَأْخْوَامٌ تَتَجَارَ بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَى كَمَا يَتَجَارَ الْكَلَبُ بِصَاحِبِهِ لَا يَبْخَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ. فرمایا کہ قومیں آئیں گی, لوگ آئیں گے, اور ان میں بدعات سرایت کر جائیں گے, بدعتی ان میں داخل ہوں گی, سرایت کریں گی, جیسے کلب کتا کاٹنے کا مرض انسان میں داخل ہوتا ہے. کلب جو کتا بھاولا ہو جائے, اس سے آپ کتنی دوری اختیار کرتے ہیں کہ کہیں یہ کاٹ نہ لے, اور جس انسان کو وہ کاٹ لے وہ انسان کتے ہی کی طرح بھاولا ہو جائے اور کتے کا مرض اس کے اندر سرایت کر دے. نبی علیہ السلام یہاں کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں گے, ان لوگوں میں بدعات سرایت کریں گی, داخل ہوں گی, جیسے بھاولے کتے کے کاٹنے سے اس کا مرض اس انسان میں داخل ہو جاتا ہے. یہ کلب جو بھاولے کتے کا کاٹنا, یہ کب ممکن ہے؟ جب انسان اس کے قریب جائے. جو شخص کتے سے دور ہو اور دور رہے اور دوری اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائے, کتا اس کو کاٹ سکے گا؟ کس کو کاٹے گا؟ جو اس کے قریب جائے گا اس کو کاٹنے میں کامیاب ہو جائے گا. اور کتا اگر کاٹ گیا تو وہ جو اس کا بھاولا پن ہے, اس کا پاگل پن, وہ اس شخص میں سرایت کر جائے گا. تو یہ مثال ہے ایک بدعتی انسان سے دوری اور اس کے قرب کی. اس سے اگر دور رہو گے تو آپ اس کے شر سے بچ جاؤ گے, جیسے بھاولے کتے کے شر سے بچ جائیں گے اس سے دور رہنے کی بنا پر. اور بدعتی انسان کے قریب جاؤ گے تو اس کا شر جو ہے وہ آپ میں سرایت کر سکتا ہے, جیسے بھاولے کتے کے قریب جانے سے وہ کاٹ سکتا ہے اور پھر اس کا بھاولا بن اور اس کا سارا زہر آپ کے اندر سرایت کر جائے گا اور آپ اسی کتے کی طرح بھاولے ہو جائیں گے. اسی طرح بدعتی انسان کا قرب, اس کی مصاحبت اور مجالست, یہ آپ کے اندر اسی طرح اثر انداز ہو سکتی ہے اور آپ بالکل اسی طرح اسی کے حکم میں شمار ہو سکتے ہیں جو بدعتی انسان کا حکم ہے. لا يبقى منه عرق ولا مفسد الا دخله, کہ بھاولا کتا جب کاٹتا ہے تو پھر اس کا اثر اس انسان کے رگ و ریشے میں ظاہر ہو جاتا ہے, داخل ہو جاتا ہے, اور وہ انسان اپنی جگہ بھاولا ہی بن جاتا ہے. اس طرح ایک بدعتی انسان کا قرب ایک انسان اگر اختیار کرے گا تو اس کا زہر اس کے اندر جو ہے وہ اثر انداز ہو. بقول ابن قیم رحمہ اللہ کے, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی مصاحبت زہر سے بدتر, جس شخص کے اندر زہر داخل ہو جائے اس کو شاید کوئی تریاق مل جائے, اگر اللہ چاہے تو کوئی تریاق اس کو مل جائے, ورنہ کہہ دو کہ احسن اللہ عزاک, تو مر گئے, تو زندہ نہیں ہے. احسن اللہ عزاک, اس کو تریاق نہیں مل سکتا اور اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے. ہاں اللہ چاہے تو اس کو پلٹا سکتا ہے اور یہ مرض ختم کر سکتا ہے, وہ ہر شے پر قادر ہے. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ایک ایسی اساس ہے جو ان تمام اقوال کی ترجمان ہے, یا سارے اقوال اس حدیث کے ترجمان ہیں جو میں آپ کے سامنے ابھی پیش کر رہا ہوں. یہ شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی, جو کہ بڑے شدید تھے اہل بدعت پر, ان پر رد کرنے پر. کسی دور میں ایک واقعہ پڑا تھا, ابن رجب رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ ایک دن بغداد میں اچانک خوشبو پھوٹ پڑی, ہر طرف خوشبو پھیلی. وہ خوشبو کہاں سے اٹھ رہی ہے اس کا مصدر معلوم نہیں ہو رہا تھا, لوگ کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں, آخر خوشبو کا پیچھا کرتے کرتے قبرستان پہنچ گئے. قبرستان سے خوشبو آ رہی تھی اور قبریں بہت تھیں. وہ دیکھتے دیکھتے تلاش کرتے کرتے ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کے وہ خوشبو وہاں سے پھوٹ رہی تھی. وہ قبر امام بربہاری رحمہ اللہ کی تھی, جو ان کی سنت کی محبت اور بدعت کا رد اور نفرت اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور اللہ نے اس طرح ان کے فضل کا اظہار کیا اور اس کی گواہی دی. فرماتے ہیں کہ اذا ظہر لک من الانسان شیء من البدع فاحذره, کسی انسان سے اگر تمہیں کوئی بدعت نظر آئے تو اس سے بچو. فان الذي اخفى عنك اكثر مما اظهر, بدعت انسان جو چیز آپ کے بارے میں یا آپ کے تعلق سے اپنے دل میں چھپائے بیٹھا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جس کو وہ ظاہر کر رہا ہے. یعنی ایک بدعت اگر ظاہر ہوتی ہے, ہو سکتا ہے اس کے اندر بیسیوں بدعت ہوں, اس کا قرب اختیار کرو گے تو آج تو ایک بدعت ہے اور کل ان بیسیوں بدعات میں تم ملوث ہو سکتے ہیں. ایک بدعت دیکھ لو, اس سے کنارہ کشی اختیار کر لو اور دوری اختیار کر لو. فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ رَدِيَ الطَّرِيقِ وَالْمَذْهَبِ فَاسِقًا فَاجِرًا صَاحِبَ الْمَعَاصِي ظَالِمًا وَهُوَ مِنْ أَهْلِ سُنَّةِ فَاصْحَبْهُ, ایک شخص ہے اگر اس کا راستہ گندا ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, گناہ کرتا ہے, نافرمانیاں کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, لیکن عقیدے کے اعتبار سے اہل سنہ میں سے, فصحب ہو, اس کی صحبت اختیار کر لو, اس کے قریب چلے جاؤ, بجل سماع ہو, اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ. فَإِنَّهُ لَيْسَ تَذُرُّكَ مَعْصِيَتُهُ, اس لیے کہ اس کی معصیت اور اس کے گناہ تمہیں نقصان نہیں دیں گے. لیکن وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ مُجْتَهِدًا فِي الْعِبَادَةِ مُتَقَشِّفًا مُحْدِرِقًا بِالْعِبَادَةِ صاحب حون فلاں تجل سما, لیکن ایک شخص اس کے برعکس عبادت گزار ہو, تہجد گزار ہو اور عبادت کر کر کے کمزور پڑ چکا, جل چکا ہو اس کا جسم, کمزور پڑ چکا ہو, صاحب عبادت ہے لیکن بدعتی, بدعات کا ارتکاب کرنے والا یا بدعات کو جو ہے وہ رائج کرنے والا, فلاں تجل سما ہو, اس کے ساتھ نہ بیٹھے. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ ایک فاسق اور فاجر ہو اگر اعتقاداً وہ اہل سنہ میں سے اور بدعت کا ارتکاب نہیں کرتا, اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن اگر ایک شخص عبادت گزار ہے, تہجد گزار ہے, اچھی اچھی باتیں کرتا ہے مگر وہ صاحب بدعت ہے, تو اس کے ساتھ نہ بیٹھو. ولا تسمع کلامہ, اور اس کی بات بھی نہ سنو. ولا تمشی معہ فی طریق, اور اس کے ساتھ راستے میں چلو پھرو بھی نہ. فإنی لا آمن ان تستحلی یا طریقہ ہو فتح لکمار ہو, کیونکہ مجھے اس چیز کا اندیشہ ہے کہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے سے، بیٹھنے سے اس کا راستہ تمہارے لیے سج جائے، سنور جائے، اور تم اس کی طرح برباد ہو جاؤ. کنارہ کشی اختیار کرو اگر ایک بدعت بھی اس سے ظاہر ہوتی. ایک استثناء یہاں ضروری ہے، بعض اہل بدعت وہ ہیں جن سے آپ کی قرابت کی کوئی نوعیت ہے. مثلا آپ کا بھائی ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دے دی، بھائی کو توفیق نہیں دی، تو اس سے تو اخوت کے ناطے ایک تعلق آپ کا ہے، ہنسنا، ساتھ چلنا، پھرنا، بیٹھنا، دنیا جانتی ہے کہ آپ کا بھائی. اس سے آپ کا میل جول بدعت کی بنا پر نہیں، اخوت کی بنا پر. بعض اوقات بیٹا جو صحیح عقیدے پر آ جاتا ہے، باپ نہیں ہوتا، لیکن باپ کا اکرام تو کرنا ہے، اس سے تعلق تو قائم کرنا ہے، وہ تعلق دینی نہیں ہے بلکہ باپ ہونے کے ناطے. بعض اوقات آپ کے کاروباری پارٹنر جو ہے وہ بدعتی ہوتے ہیں، تو ان سے جو تعلق کی نوعیت ہے وہ کاروباری، وہ جائز ہے، وہ دینی نوعیت نہیں ہے. یہ فرق آپ ہمیشہ محفوظ رکھیں. فرماتے ہیں رآ یونس بن عبید ابنہ، یونس بن عبید بہت بڑے محدث، اپنے بیٹے کو دیکھا، قد خرج من عند صاحب حوان، ایک بدعتی انسان کے گھر سے باہر نکلے. فقال یا بنی من این خرجت، پوچھا کہ بیٹا کہاں سے آ رہے. قال من عند عمر بن عبید، میں عمر بن عبید کے پاس سے آ رہا ہوں. یہ عمر بن عبید جو ہے یہ معتزلہ کے مشائخ میں سے ایک شیخ تھا، معتزلی تھا. بیٹے نے کہا کہ میں عمر بن عبید کے گھر سے آ رہا ہوں. قال یا بنی، فرمایا کہ بیٹا، لان اراک خرجت من بیت خنثا احب الی من ان اراک تخرج من بیت فلان و فلان، اگر تم کسی ایسے گھر سے نکلو جہاں پر زنا ہوتا ہے، وہ بہتر ہے کہ تم کسی بدعتی انسان کے گھر سے نکلو. ولن تلق اللہ یا بنی زانیا فاسقا سارقا خائنا، میرے بیٹے کل تو اللہ سے ملے اس طرح کہ تو زانی ہے، فاسق ہے، چور ہے، خائن ہے. احب الی من ان تلقاہ بقول احد الاحباب، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تو اللہ سے ملے کسی بدعت کو لے کر، اور کسی بدعتی انسان کے قول کو لے کر. فرماتے ہیں کہ وحذر ثم احذر اہل زمانے کا، خاصتاً بندر من تجالس، اپنے جو زمانے کے لوگ ہیں ان سے بچ کر رہو، چکنے رہو، اور اچھی طرح دیکھو کھلی نگاہوں سے کہ تم کس کی مجالست اور مصاحبت اور صحبت اختیار کر رہے ہو. وممن تسمع، کس سے تم علم لے رہے اور سن رہے ہو. فمن تصحب، اور کس کی مصاحبت اور صحبت اختیار کر رہے ہو. فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم، کیونکہ جو جو وقت آگے بڑھ رہا ہے اکثر لوگ ردہ کی طرف جا رہے ہیں، دین سے پلٹ رہے ہیں، دین سے پلٹ رہے ہیں اپنی بدعات کے بنا پر. إلا من عصمه الله، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے. جن کو اللہ بچائے وہ محفوظ ہیں، وہ تھوڑے لوگ ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ دین سے پلٹتے جا رہے ہیں. یہ امام بربہاری کا دور، امام بربہاری کا دور، اگر وہ آج کے دور میں ہوتے تو ان کا کلام کیسا ہوتا اور ان کی بات کیسی ہوتی. فرماتے ہیں قال مالک بن انس، امام مالک کا قول ہے، من لازم السنة وسلم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم مات، جو شخص سنت کو لازم پکڑ لے، سنت اس کا اوڑھنا بچھونا ہو اور سنت اس کی حقیقی سواری ہو اور اس کی زبان سے نبی علیہ السلام کے صحابہ محفوظ ہوں، کسی صحابی پر کوئی تانہ زنی نہ کرے، کوئی کیچڑ نہ اچھالے. ثم مات، پھر وہ شخص مر جائے، کان مع النبیین والصدیقین والشہداء، تو قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. وَإِن كَانَ لَهُ تَقْصِيرٌ فِي الْعَمَلِ، اگرچہ عمل میں کوتاہی کیوں نہ ہو، اور اس کا عقیدہ بڑا ٹھوس اور مضبوط، اور سنت کا فہم کا جو منہج ہے بڑا ہی بابرکت ہے، اس پر ان قرآن اور احادیث کی تائید سے کافی لمبا کلام ہو سکتا ہے. بہرکیف سنت کی سواری کرنے والا اور سنت کو اور نہ بشانہ بنانے والا جس کی یہی سوچ ہو, یہی اس کا عقیدہ ہو اور یہ اس کی فکر کا محور ہو, تو قیامت کے دن سچے عقیدے کی بنا پر ہو, انبیاء صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہو, اگرچہ عمل میں کوتاہی ہو. بشر ابن حارث فرماتے ہیں السنت ہی الاسلام بل اسلام ہو السنہ, سنت ہی اسلام ہے اور اسلام ہی سنت. اگر سنت جاننا چاہیں یہ پورا اسلام سنت ہے, اسلام کو جاننا چاہیں تو پورا اسلام سنت اور پوری سنت اسلام. قاضی فضیل ابن عیاض بڑے شدید اہل بدعت پر ان کے بہت سے اقوال ہیں. ایک قول, اذا رأيت رجلا من اہل السنہ فکأنما ارى رجلا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں کسی اہل السنہ سنت پر عمل کرنے والے شخص کو دیکھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے اللہ کے پیغمبر کے کسی صحابی کو دیکھ لیا, اور اگر میں کسی بدعتی انسان کو دیکھوں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کے نبی کے دور کے کسی منافق کو دیکھ لیا. وقال یونس بن عبید, العجب ممن يدعو اليوم الى السنه واعجب منه المجيب الى السنه, کہ سب سے یعنی محبت کے قابل وہ شخص ہے جو آج اللہ کے پیغمبر کی سنت کا داعی ہے, اور آج کے پرفتن دور میں وہ شخص اس سے زیادہ خوبصورت اور محبت کے قابل ہے جو سنت کی دعوت کو فوراً قبول کر لے اور جان لے کہ حق یہی ہے. عبداللہ بن عون فرماتے ہیں اپنی موت کے وقت انہوں نے فرمایا تھا السنہ السنہ وَإِيَّاكُمْ بِالْبِدْعَ, کہ سنت کو پکڑ لو سنت کو پکڑ لو, بدعات سے بچو. یہ بات کہتے کہتے فوت ہو گئے. عبداللہ بن عون, میں نے بتایا تھا نا یہ وہ محدث ہے جس کے ایک شاگرد کا بیان ہے کہ 15 سال میں نے ان کی مصاحبت کی, 15 سال ساتھ رہا, اور ان 15 سالوں میں مجھے یقین ہے کہ ایک دفعہ بھی گناہ والے فرشتے نے اپنی قلم حرکت میں نہیں لائی, ایک دفعہ بھی کوئی اس کا گناہ لکھا ہو 15 سال میں. مجھے یقین ہے کہ ایسا ایک لمحہ بھی نہیں آیا ہوگا. تو موت کے وقت بار بار یہ کہہ رہے ہیں السنہ السنہ, سنت کو پکڑ لو, وَإِيَّاكُمُ الْبِدْعَ, اور بدعات سے بچو. امام احمد بن حنبل کا قول ہے, مات رجل من اصحابی فروثی علی فی المنام فقال قولوا لابن عبد اللہ عليك بالسنة فإن اول ما سألني ربی عن السنة. امام احمد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا, میرے دوستوں میں سے تھا, میرے شاگردوں میں سے تھا, کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ شخص پیغام دے رہے کہ میرے شیخ احمد بن حنبل کو پیغام دے دو کہ علیک بالسنہ, سنت کو پکڑ دو. فإن اول ما سألني ربی عن السنة, مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو مجھ سے پہلا سوال کیا وہ اپنے پیغمبر کی سنت کے بارے میں کیا تھا, اس لیے یہ پیغام عام کر دو کہ سنت کو پکڑ دو, تمہارا ہر عمل عقیدہ قول حرکہ اللہ کے پیغمبر کی سنت پر قائم. وقال ابو العالیہ, یہ علماء تابعین میں سے ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ من مات علی سنت مستورا فهو صدیق علی تسلم بسنت نجات, کہ جو سنت پر مر جائے خواہ اس نے کوئی گناہ یا معصیتیں بھی کی ہو وہ اس منہج پر قائم ہے جس پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قائم تھے. علیہ السلام بسنت نجات, سنت کو پکڑ دینا یہ نجات ہے. یاد رہے کہ سنت کے مقابلے میں جو سب سے خطرناک چیز وہ بدعت ہے, تو سنت کا اختیار سنت کے ساتھ تمسک یہ بدعت سے نفرت کی علامت, تو سنت کو اختیار کر لینا یہ نجات ہے, اور اس کے بالمقابل اگر بدعت کو اختیار کیا جائے گا تو یہ ہلاکت اور بربادی. وقال سفیان الثوری رحمہ اللہ, سفیان الثوری فرماتے ہیں من اصغى بأذنه الى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل اليها, جو شخص اپنے کان سے کسی بدعتی انسان کی بات کو سنتا ہے اور اس کی دعوت کو سنتا ہے وہ شخص اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے, کسی وقت بھی وہ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ سکتا ہے. ووكل اليها, اور اس شخص کو اسی بدعت کے سپرد کر دیا جاتا ہے, بس وہ اور اس کی بدعت اللہ کی حفاظت سے وہ نکل جاتا ہے. وقال داود ابن ابی ہند اوحى اللہ تبارک و تعالی الى موسی بن عمران, اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی, لا تجالس اہل البدع, کہ بدعتی لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو. فَإِن جَالَسْتَ هُمْ فَحَاكَ فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ مِمَّا يَقُولُونَ اُكْبِبْتَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. اگر تم کسی بدعتی شخص سے بیٹھ گئے اور اس کی کوئی بات تمہارے سینے میں اٹک گئی, کوئی بات تمہارے دل میں داخل ہوگی اور تم اس سے متاثر ہوئے, تمہیں اوندھا کر کے جہنم میں گرا دیا جائے گا. کوئی بات بھی اگر تمہارے سینے میں داخل ہوئی یا تم اس سے متاثر ہو. وقال الفضل بن عیاض من جالس صاحب بدعت لم يعط الحکمہ, جو شخص کسی بدعتی انسان کے ساتھ بیٹھے گا اسے حکمت نہیں دی گئی, اس کو حکمت نہیں دی جائے گی. حکمت کتاب و سنہ, وہ کتاب و سنہ کے نور سے جو ہے وہ محروم کر دیا جائے گا. کسی بدعتی شخص سے بیٹھے گا تو سنت سے محروم ہو جائے گا. اور یہ تو یعنی بہت سے اسلاف کے قول سے بات ثابت ہے کہ جہاں کسی بدعت کو زندہ کیا جائے گا وہاں اس کے مقابلے کی بدعت کو مٹا دیا جائے گا. اور اگر اس طرح معاملہ عام ہو گیا تو سنتیں مٹتی جائیں گی اور بدعتیں بلند ہوتی جائیں گی. وقال الفضیل بن عیاض لا تجلس مع صاحب بدعت فإنی اخاف ان تنزل علیک اللعنۃ, کہ کسی بدعتی انسان کے ساتھ مت بیٹھو, مجھے ڈر ہے کہ تم پر لعنت نہ برسے. تم نے پہلے بات کی کہ بدعتی ملعون ہے, لعنت کا مستحق ہے, اللہ کی, فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی. جو شخص اس کے ساتھ بیٹھے گا تو ایک ہی مجلس ہوگی, اس مجلس میں بدعتی پر لعنت برس رہی ہے, تم پر بھی لعنت برسے گی اگر کسی بدعتی انسان کے ساتھ بیٹھو گے. وقال الفضیل بن عیاض من احب صاحب بدعت احبط اللہ عمله واخرج النور الاسلام من قلبه, کہ جو کسی بدعتی انسان سے محبت کرے گا, یہ محبت کے مظاہر ہیں. محبت جو ہے وہ کسی دعوے کی محتاج نہیں, کسی بھی شے کی محبت کے مظاہر ہوتے ہیں. مثلا جو ہم نے شروع میں بات عرض کی, کسی بدعتی انسان کی نقالی, اس کے لہجے کی نقالی, کسی بدعتی انسان کی اصطلاحات کو اور اس کے منہج کو اپنانا, یہ محبت کے مظاہر, یہ محبت کے مظاہر. کسی بدعتی انسان کو اپنے ہاتھ دعوت دینا, اپنا اسٹیج پیش کر دینا, کھڑے ہو کر بات کرو, کسی بدعتی انسان کی دعوت پر ان کے ہاں جانا, انتہائی سارے زہریلے اقدام ہیں. دیکھنے والے انسان پرلے درجے کے گمراہ ہو سکتے ہیں کہ ہمارے بڑے فلاں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہنس ہنس کی باتیں ہو رہی ہیں ایک ہی اسٹیج پر, تو مانا وہ بھی ٹھیک. بدعت کی غیرت یوں ہی ختم ہو رہی, بدعت اور شرک کی غیرت اس لیے ختم ہو رہی کہ ہم اپنے بڑوں کو, بزرگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بدعتی لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, ان سے الحاق, ان سے اس طرح کے عمل. تو فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بدعتی انسان سے محبت کرے گا احبط اللہ عمله, اللہ رب العزت اس کے سارے عمل ضائع کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ بدعتی انسان کے عمل بھی برباد, اس کی نمازیں روزے اللہ قبول نہیں کرے گا. ابن قیم فرماتے ہیں کہ شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندے کو مشرک بنا دے, اور بندہ اگر شرک نہ کرے تو شیطان کی دوسری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو بدعتی بنا دے. اور اگر ان دو جالوں میں سے کسی ایک جال میں بندہ پھنس جائے تو اس کو شیطان چھوڑ دیتے کہ جاؤ بیٹا, جا کے حج کرو, عمرے کرو, روزے رکھو, نوافل ادا کرو, تہجد پڑھو, یتیم خانوں کی کفالتیں کرو, مدارس بناؤ, اب مجھے کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ تم شرک یا بدعت میں مبتلا ہو چکے ہو, اور شرک یا بدعت کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا, اب جو مرضی کر دے. تو کسی بدعتی انسان سے محبت کرنے والا اللہ اس کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا. وہ اخرج نور الاسلام من قلبه, اور اس کے دل سے اسلام کا نور نکال دے گا. نور تو اللہ کے علم کا اور کتاب و سنت کا ہے, اور اگر یہاں بدعت آ گئی تو یہ ظلمت اور تاریکی. جہاں اندھیرا ہوگا وہاں نور نہیں ہوگا, اور جہاں نور ہوگا وہاں ظلمت نہیں ہوگی. ہر انسان کے سینے میں ایک ہی دل ہے, اگر دو دل ہوتے تو ایک کو بدعت کے لیے وقف کر دیتے, دوسرے کو اللہ کی فہر کے لیے, لیکن دل تو ایک ہی ہے. اگر نور ہے تو تاریکی نہیں ہے, اور اگر تاریکی ہے تو نور نہیں. اور قاضی فضیل بن عیاض کا بیان ہے من جلس مع صاحب بدعت فی طریق فجز فی طریق غیرہ, اگر تم کسی بدعتی انسان کے ساتھ کسی کو دیکھو تمہارا وہ بھائی کیوں نہ ہو، تمہارا وہ شیخ کیوں نہ ہو، تم وہ راستہ چھوڑ دو اور کوئی اور راستہ اختیار کر لو. اس کا یہ معنی ہے کہ عمومی مظاہر میں بالخصوص کسی بدعتی انسان کی مجالست بڑی خطرناک. عمومی مظاہر سے مراد یہ کہ دنیا دیکھ رہی ہے اس بدعتی کی اور اس کے ساتھ آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے. تو اس میں دنیا کے لیے ایک بڑا دھوکے کا سامان ہے کہ ہمارا شیخ فلاں شخص کے ساتھ ہے، مانا فلاں شخص بھی ٹھیک ہے. اسی طرح عقیدے کی غیرت دل سے ختم ہوتی ہے. تو تم یہ مت دیکھو کہ میرا شیخ بیٹھا ہے اس کے ساتھ، فجز فی طریق غیر، دوسرا راستہ اختیار کر کے اس کو سلام علیکم خیر بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤ، وہاں ساتھ نہ بیٹھو. قاضی فضیل بن عیاض کا ایک قول ہے، من عظم صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جو شخص کسی بدعتی انسان کی تعظیم کرے اور اس کی توقیر کرے اور اس کی عزت کرے، اس کو عزت دے، اس شخص نے اسلام کی عمارت کو ڈھا دیا، اسلام کی عمارت کو ڈھا دیا. تو من تبسم فی وجہ مبتدع فقد استخف بما انزل اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو شخص کسی بدعتی انسان کے چہرے پر مسکرائے، اس کو مسکراہٹ سے دیکھے جس کا مظہر جو ہے وہ دینی تعلق ہے. ہم نے عرض کیا کہ جیسے باپ بیٹا ہیں، بھائی بھائی ہیں یا کاروبار کے پارٹنر ہیں، یہ مجارست اور طریقے کی، اس میں ہنسی تبسم جائز ہے. لیکن جہاں مظہر صرف دین ہو اور ایک شخص کسی بدعتی انسان کو مسکرا کے دیکھ رہا ہے، اس نے اللہ کی وحی کی توہین کی. اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی اتاری اس نے اس کی توہین کی ہے. تو من زوج کریمته بمبتدع فقد قطع رحمہ، سنیں، جو شخص اپنی بیٹی یا اپنی بہن، بھتیجی یا بھانجی کسی بدعتی کے نکاح میں دے دے، اس نے اسی روز اپنا تعلق اس سے کاٹ دی، رشتہ اپنا ختم کر دی. آپ کے ٹھیک ہے، کوئی پرواہ، رشتہ ختم ہوا، کیا پرواہ؟ نہیں، پرواہ ہے. رشتہ اگر آج کاٹو گے تو کل قیامت کے روز یہ رشتہ رحم حکم الرحمان کو تھامے گا. صحیح بخاری کی حدیث، رشتہ کہے گا سل من بصلنی وقت عن من قطعنی، یا اللہ جس نے مجھے دنیا میں جوڑا اس کو تو اپنے ساتھ جوڑ دے، جس نے مجھے توڑا اس کو تو بھی توڑ دے. اگر آج اپنی کسی بیٹی کا، بھانجی بھتیجی کا، بہن کا رشتہ کسی بدعتی سے کرو گے، تم نے آج رشتہ توڑ دیا، رشتہ ٹوٹ گیا، قیامت کا دن ہوگا یہی بھانجی یہی بھتیجی جس کے ساتھ ایک تعلق تھا آپ نے کاٹا، تو وہ جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ سے صدا کرے گا کہ یا اللہ جس نے مجھے جوڑا اس کو تو جوڑ دے، جس نے مجھے توڑا اس کو تو بھی توڑ دے. ومن تبع جنازۃ مبتدع لم یضل فی سخط من اللہ حتی یرجع، اور جو شخص کسی بدعتی انسان کے جنازے میں شریک ہو اور جنازے میں پیچھے پیچھے جائے، وہ جب تک جنازے میں موجود ہے اور شریک ہے اس وقت تک اللہ کی ناراضگی میں، اس کی لعنت اور پھٹکار میں ہے. حتی یرجع، حتیٰ کہ فارغ ہو واپس لوٹے، جب تک موجود ہے، تدفین تک، واپس لوٹنے تک اللہ تعالی کی ناراضگی میں ہے اور اس کی لعنت میں ہے. قاضی فضیل ہی کا قول ہے، من جلس مع صاحب بدعت ورثہ العمى، کہ جو شخص کسی بدعتی انسان کے ساتھ بیٹھے گا اللہ اس کو اندھا کر دے، بصیرت کا اندھا، بصارت کا ہو یا نہ ہو، بصیرت کا اندھا، اور قیامت کے دن اٹھے گا اندھا ہو کر، اس کو کچھ سجھائی نہیں دے گا اور نظر نہیں آئے گا. یہ سارے اقوال جو ہم نے بعض سے چن کر آپ کے سامنے پیش کیے، ورنہ علماء اور محدثین کے اور بھی بہت سے اقوال ہیں. امام احمد بن حنبل سے حارث المحاسبی کے بارے میں سوال ہوا، جو کہ جہمی تھا اور جہمی نظریات کا داعی تھا، کہ اس کے ساتھ تعلق رکھے یا نہ رکھے، تو آپ نے شدید الفاظ استعمال کیے، بلکہ اس قول میں یہ ہے کہ احمر ربجہ وانتفخت اوداجہ، یہ سوال سن کر ہی امام احمد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور گردن کی رگیں پھول گئیں، اور آپ نے شدید غیظ و غضب کا اظہار کیا. لوگوں نے کہا کہ یروی سننا ومن قصتہ ہی کدا ومن قصتہ ہی کدا, کہ امام صاحب وہ سنت کی باتیں کرتا ہے, حدیثیں بھی روایت کرتا ہے, اور اس کا یہ واقعہ, اس کا یہ واقعہ, اس کا یہ قول, اس کا یہ بیان. امام احمد بن حنبل نے تین چار نام لیے, یہ تینوں چاروں اہل سنہ میں سے تھے, لیکن حارث المحاسبی کی صحبت اختیار کر کے وہ سارے جہمی ہو. فرمایا کہ لا تغتر بتنکیس رأسی ولا بصلاتی ولا بصیامی, کسی انسان کی نمازیں, اس کے روزے اور اس کا سر جھکا کے بیٹھنا, اس سے دھوکہ نہ کھاؤ. جب اس کو دیکھو اس کے لب پھڑپھڑا رہے ہیں جیسے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اس سے دھوکہ نہ کھاؤ. اس کے معاملے کو علماء پر پیش کرو, علماء راسخین, علماء ربانی, اور وہ اگر اس کے منج کی عقیدے کی تائید کرتے ہیں, اور یہ شروع سے ہی معاملہ چلا رہا ہے, شروع سے. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ بصرہ گئے, وہاں ایک شخص کا مقام دیکھا, یہ ربیع بن سبی اس کا نام تھا, اور وہ اس کا معاملہ بڑا مشہور. لوگوں سے پوچھا کہ ہم اس کو جانتے نہیں, یہ ربیع کون ہے؟ اس کی بڑی مجلسیں ہوتی, بڑے دروس ہوتے ہیں, اور بڑی اس کو دعوت دی جاتی ہے, کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حدیثیں بیان کرتے ہیں اہل سنہ میں سے. پھر بھی مطمئن نہ ہوئے کہ اگر یہ حدیثیں روایت کرتا ہے تو ہمیں اس کا علم کیوں نہیں؟ محدثین تو دنیا کے علماء محدثین اور ان کے منش سے آگاہ تھے, اس کا روایتوں میں نام کیوں نہیں؟ اس کی آسانیت کیوں نہیں؟ یہ سند کے بغیر کیوں معروف ہے؟ مطمئن نہ ہوئے. کہا اچھا ایک اور سوال کا جواب دو, زیادہ تر کون لوگ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ کہا کہ قدری لوگ, جو تقدیر کے منکر. قدری, یہ بھی قدری. یعنی یہ مجالست, اگر اہل یعنی تقدیر کے منکر اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یہ مجالست اس بات کی دلیل ہے کہ اہل سنہ میں سے نہیں ہے, یہ بھی قدری. امام زاہبی رحمہ اللہ جنہوں نے امام احمد بن حنبل کے قول کو نقل کیا حارث المحاسبی کے بارے میں, اور ایک اور محدث کا ذکر کیا جس کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ جو اہل بدعت ہیں ان کی کتابیں پڑھنا جائز نہیں, ان کی کتابیں پڑھنا جائز نہیں, الا یہ کہ جو شخص علم میں متمکن اور مضبوط ہے رد کرنے کے لیے پڑھے. عامۃ الناس نے بلکہ ان کی کتابوں کو جلانے کا حکم دیا. تو امام زہبی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اگر, جو آج کا دور ہے ہمارا, یہ تو امام احمد کا دور تھا, آج کا دور اگر امام احمد پا لیتے اور اس دور کے اہل بدعت کو دیکھتے تو امام احمد حنبل کا کیا موقف ہوتا, کتنا شدید موقف ہوتا. اسی قول پر جو ہے وہ تعلیق لگائی ہے شیخ ربیع حافظہ اللہ نے کہ اگر امام احمد ہم آج کا دور پا لیتے جہاں قدم قدم پر فتنے ہیں اور دعا کے غلالت ہیں اور مبتدعین ہیں تو ان کا کیا موقف ہوتا, کیا ان کا انداز ہوتا اور کیا ان کا موقف ہوتا. تو حقیقت یہ ہے کہ وہ جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جس میں آپ نے قلب سے یہ وہ تعبیر فرمایا کہ بدعتی کو یہ سمجھو جیسے بھاولا کتا ہوتا, بھاولے کتے کا قرب اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ آپ کو کاٹ لے, کاٹ لے گا تو پھر آپ بھی بھاولے کتے بن جائیں گے. اسی طرح بدعتی انسان کا قرب اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ اس کی بدعت سے متاثر ہو جائیں, متاثر ہو گئے تو پھر آپ بھی اسی زمرے میں شمار ہوں گے اہل بدعت کے. یہ حدیث ان تمام اقوال کی تائید کر رہی. لہذا ہمارا جو ایک معاملہ جو ہونا چاہیے دینی اعتبار سے, مصاحبت کے اعتبار سے, اور دین کے منہج کو اختیار کرنے کے اعتبار سے, دعوت دینے کے اعتبار سے, وہ سارا کا سارا کتاب و سنت پر قائم ہو, اور کتاب و سنت اس طرح قائم ہو کہ سلف صالحین کے منہج پر ہو. یہ اقوال ہم نے پیش کیے اپنے سلف صالحین کے, یہ ایک منہج ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے جس کی وفاداری ضروری ہے اور جس کی اتباع اور پیروی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے توفیق کا سوال ہے کہ رب العزت ہمیں سنت کی محبت عطا فرما دے اور اہل سنہ کی خالص مصاحبت عطا فرما دے اور بدعت کی نفرت سے ہمارے دلوں کو بھر دے اور اہل بدعت کی مجالست, مصاحبت, ان کی محبت, ان تمام امراض سے ہم کو محفوظ رکھے. بارک اللہ فی.
قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يذكر من ذم الراي وتكلف القياس. ولا تقف اي لا تقل ما ليس لك به علم. قال حدثنا سعيد بن تليد قال حدثني ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح قال حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن ابي الاسود عن عروه قال: حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله لا ينزع العلم بعد ان اعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برايهم فيضلون ويضلون. فحدثت به عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ان عبد الله بن عمرو حج بعد، فقال: يا ابن اختي انطلق الى عبد الله فاستخبر لي منه الذي حدثتني عنه. فجئته فسالته فحدثني به كنحو ما حدثني. فاتيت عائشه فاخبرتها فعجبت، فقالت: والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو.
احسنت. یہ حدیث امام بخاری کی اس باب کے تحت ہے، باب ما یذکر من ذم الرأی بتکلف القیاس. ولا تقف بقرآن کی آیت بمعنی لا تقل، لا تقل، لا تقف کا معنی لا تقل. عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے، امام طبری نے ذکر کی ہے، ما لیس لک بہ علم. پوری آیت کیسے ہے؟ بلا تقف ما لیس لک بہ علم. تو باب کیا ہے؟ رائے کی مذمت اور قیاس کا تکلف. رائے کی مذمت اور قیاس کا تکلف، یہ دونوں چیزیں مذموم ہیں، اور یہ دونوں چیزیں جو اعتصام بالکتاب و سنہ کا مدعا ہے اس کے خلاف. جو شخص خالصتاً کتاب و سنت کے ساتھ اعتصام کرنے کا جذبہ رکھتا ہو، وہ رائے سے بھی بچے گا اور وہ قیاس کا تکلف بھی نہیں کرے گا. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا باب ہے. رائے کیا ہے؟ رائے کتاب و سنت سے ہٹ کر کوئی بھی فکر ہو، کوئی بھی رائے ہو، کیونکہ اصل معاملہ کتاب و سنت کا ہے، اور کتاب و سنت سے ہٹ کر کوئی بات ہوگی تو وہ کتاب و سنت کے بالمقابل ایک رائے ہوگی، اور رائے کے دین میں کوئی گنجائش نہیں، کوئی مقام نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ دین اللہ کے لیے خالص، اگر کسی کے رائے کو اس دین میں داخل کر کے اس کو دین بنایا جائے گا تو یہ ملاوٹ. رائے کی کوئی گنجائش نہیں، یہ دین دین خالص ہے، اور کسی بھی رائے کو اگر دین میں شامل کر لو گے یہ ملاوٹ، جو کہ قطعاً ناقابل قبول. ایسا اجتہاد جس کا مستند کتاب و سنت یا اجماع وہ تو قابل قبول ہو سکتا ہے اپنی شروط کے ساتھ، لیکن ایسی چیز نہیں مجرد رائے ہے تو رائے مضموم ہے، کسی کی رائے کا کوئی دخل نہیں. آپ آگے پڑھیں گے امام بخاری کا باب کہ نبی علیہ السلام بھی اپنی رائے نہیں دیتے تھے، آپ سے کوئی سوال ہوتا اپنی رائے نہیں دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کرتے تھے، حالانکہ آپ کی رائے سب سے محترم اور سب سے پاکیزہ ہے. لیکن علی اللہ الدین الخالص، اللہ کا دین خالص ہے، اور خالص کب رہے گا؟ جب اس کا محور قرآن و حدیث ہو، اور اگر اسے ملاوٹ آ گئی تو اس کی خالصیت ختم ہو جائے گی، پھر یہ ملاوٹی دین ہو. تو وہ لوگ جو اس ملاوٹی دین کو اختیار کیے ہوئے ہیں وہ انتہائی وعید کے مستحق، اور جو لوگ خالص اللہ کے دین کو یعنی کتاب و سنت کو تھامے ہوئے ہیں اور اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، ان کے عقیدے کا، عمل کا، خلق کا، سیاست کا محور قرآن و حدیث ہے، وہ لوگ بشارت کے مستحق ہیں اور سعادت کے مستحق ہیں. قیاس کا تکلف، یہ بھی مضمون میں ناجائز ہے. کہ قیاس درست ہے اپنی شرائط کے ساتھ, اپنی شرائط کے ساتھ, اگرچہ بڑے غور و خوض کے باوجود اپنی بات کر رہا ہوں, مجھے کوئی قیاس کی مثال نہیں ملی, بلکہ میری خوشی کی انتہا نہ رہی. مولانا ثناء اللہ امر سری رحمہ اللہ کا ایک رسالہ ہے اصول فقہ عربی میں, اس میں انہوں نے قیاس ذکر کیا, قیاس کا, اور آگے فرماتے ہیں لم اجد لہ مثالا, مجھے قیاس کی مثال نہیں ملی کوئی. جو علماء نے جو قیاس کا ذکر کیا ہے جن مواصفات کے ساتھ, جن شروط کے ساتھ, وہ معتبر ہے, وہ قابل قبول ہے, لیکن کوئی مثال نظر نہیں آتی. جو بعض اوقات نبی علیہ السلام کی حدیث سے قیاس کے صحت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, واللہ عالم کو بنتا نظر نہیں آتا. جیسے ایک عورت آئی کہ میرے باپ نے حج نہیں کیا, اس کے ساتھ حج کر, اس کے پاس مال کثیر تھا اور وہ حج کرنا چاہتا تھا, حج وہ کر نہیں سکا, حج کر, فرمایا کہ ہاں کر لو, اور فرمایا کہ اگر تمہارے باپ پر قرضہ ہوتا وہ قرضہ ادا نہ کرتے. جی ادا کرتے, وہاں پہ حج کرو. تو بعض علماء یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی نے قرضے پر قیاس کیا, لیکن یہ بات میرے لیے ناقابل فہم ہے. آپ کا یہ فرمانا حجی عن ابی کی, یہ دین ہے, کیونکہ ما یمتکون الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, یہ دین ہے. اور باقی آپ جو قرض کی بات کی وہ اس مسئلے کی تفہیم کے لیے, قیاس کو نظر نہیں آ رہا ہے. یہ معنی نہیں کہ آپ نے اس حج کے لیے قرض والے مسئلے سے پر قیاس کر کے یہ بات فرمائی. اللہ کے پیغمبر کی ہر بات دین ہے, اور جو آپ نے قرض کی بات کی وہ اس مسئلے کی وضاحت اور مزید جو ہے وہ سمجھانے کے لیے, مزید اجاگر کرنے کے لیے. اس طرح اور بہت سی مثالیں, لیکن قیاس نظر نہیں آتا. کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے بہت سی آج کل چیزیں جو اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھیں, جیسے ہیروئن ہے, چرس ہے, اس قسم کی اور چیزیں, تو ان کو کیسے حرام کرو, ظاہر ہے شراب پر قیاس کرو گے, لیکن نہیں, قیاس نہیں. کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ما اسکر, جو چیز بھی نشہ دے, نشہ اور کوئی بھی چیز ہو, آپ نے اس کو حرام کی. ما اسکر من الفرق, ما اسکر الفرق منه فمن الکف منه حرام, جو چیز منو کی مقدار میں ہو اور اس کو اکٹھا کھانے سے اگر نشہ پیدا ہو سکتا ہو تو اس کی ایک چٹکی بھی حرام. تو اس کی مسکر چیز کا حرام ہونا اللہ کے پیغمبر سے فرمان سے ثابت, تو اس کو شراب پر قیاس کرنے کی ضرورت نہیں. قاعدہ عام موجود ہے کہ ہر نشہ اور چیز حرام ہے, اس میں آپ کی چرس بھی, آپ کی ہیروئن بھی, اور سارے وہ نئی چیزیں جو آج کل ایجاد ہوئی ہیں وہ اس میں شامل ہیں. تو اس کو یہ کہنا کہ شراب پر قیاس کر کے حرام کیا گیا, تو واللہ اعلم کو قیاس کی مثال نہیں ملتی. اس لیے قیاس کا تکلف امام بخاری نے اپنے باب میں ذکر کیا کہ قیاس کا تکلف نہ کیا جائے. ولا تقفوا ما ليس لك به علم, جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے وہ بات اپنی زبان سے مت کہو. اور قفا یقفو کا ایک معنی اتباع کرنا, جس چیز کا علم نہیں ہے اس کا علم حاصل کر کے اس کی پیروی کرو, بغیر علم کے کسی مسئلے کو اختیار کرنا ایسی کوشش نہیں ہونی چاہیے. ہم حدیث پڑھتے ہیں مزید وضاحت کے لیے. یہ حدیث عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ حج علینا عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عمر عمر نے حج کیا. یہ حج علینا, حج کا معنی مارن علینا, حج مارن علینا, حج کیا اور ہم سے گزرتے ہوئے آگے بڑھے, ہمارے علاقے سے, بستی سے گزرتے ہوئے اب آگے بڑھے. فسمعت یقول, میں نے ان سے ملاقات کی اور ان کی زبان سے یہ حدیث سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ لا ينزع العلم بعد ان اعطاكموه انتزاع, اللہ تعالیٰ اگر تم کو علم دے دے تو اللہ اس علم کو چھینے گا نہیں, چھین کر مٹھا دے ایسا نہیں ہوگا. ولكن ينتظعه منه مع قبض العلماء, اللہ اس علم کو مٹھائے گا, چھینے گا علماء کو مٹھا کر. علماء جب تک موجود ہیں ان کو عطا کردہ علم بھی موجود ہے, اور اللہ علماء کو یکے بعد دیگرے اٹھاتا جائے, موت دیتا جائے, تو جو علم ان کے ساتھ ہے وہ بھی اٹھتا جائے گا. یہ علم کو یعنی چھیننے کا یا ختم کرنے کا معنی ہے. امام بخاری نے باب قائم کیا کتاب العلم میں کہ باب کیف یقبض العلم, کہ علم کیسے قبض ہو اور علم کیسے اٹھایا جائے گا علماء کو اٹھانے سے. اس کا معنی یہ ہے کہ علماء علم کا منبع اور علم کی بنیاد ہے. حصول علم صرف علماء کے ذریعے ممکن. اللہ علماء کو اٹھائے گا, علم اٹھتا جائے گا. حالانکہ لائبریریاں, کتب خانے اور جناب انٹرنیٹ اور گوگل ہر چیز موجود ہوگی, لیکن علم نہیں ہوگا. لائبریریاں بھری ہیں, کتابیں موجود ہیں اور کتابیں حاصل ہو رہی ہیں, پھیل رہی ہیں, علم نہیں ہوگا. کیونکہ علم کا حصول کتابوں سے نہیں بلکہ علماء سے. نبی علیہ السلام نے یہ بات بالکل واضح فرما دی کہ اللہ علم کو اٹھائے گا, علماء کو اٹھائے گا. لہذا علم کا منبع اور مصدر جو ہے علماء کے راہ. آپ کو چاہیے کہ علماء کا قصد کریں اور ان سے طلب علم کریں. یہ ضروری ہے اپنے دین کی حفاظت کے لیے. جب اللہ علماء کو اٹھائے گا علم اٹھ جائے گا. یبقی الناس جہالا, جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے. یستفتون, جو جن سے لوگ فتوے معلوم کریں گے, سوال کریں گے اور مسائل پوچھیں گے. یفتون برائیہم, وہ اپنی رائے سے فتوے دیں گے, اپنی رائے سے فتوے دیں گے. فیضلون بیضلون, وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے. اسے ضلو فاضلو, خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں. تو اس حدیث نے یہ بات واضح کر دی کہ علم کی بنیاد علماء کرام ہے. لہذا علماء کرام کا ساتھ دینا, ان کی صحبت اختیار کرنا, تاکہ علم نافع آپ تک پہنچتا رہے اور ایک خالص وحی کا علم آپ تک پہنچتا رہے, یہ ضروری ہے. اس کے لیے علماء کی صحبت اور ان کا ساتھ. فحدثت به عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, عروہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث عائشہ نبی علیہ السلام کی بیوی ام المومنین کو بتائی, ان کو یہ حدیث سنائی. ثم ان عبداللہ بن عمر حج بعد, پھر کچھ عرصے بعد عبداللہ بن عمر نے دوبارہ حج کیا. فقالت یا ابن اختی انطلق الى عبداللہ, اے میرے بھتیجے عبداللہ کے پاس دوبارہ جا. اسے ثابت ہو رہا کہ عائشہ بھی وہاں موجود تھی مکہ مکرمہ. عائشہ مدینہ سے آئی تھی, عروہ بن زبیر بھی مدینہ سے آئے تھے, اور عبداللہ بن عمر بن عاص مصر سے آئے تھے حج کرنے. جب مکہ میں جمع ہو گئے, اور یہ بھی تداب العلم کی ایک اساس تھی. بڑے بڑے محدثین علماء حج کرنے آتے, اور وہاں محدثین کا ایک اجتماع ہوتا اور حدیثیں سنتے, پڑھتے, پڑھاتے, اور یہ بھی تلقی علم کا ایک مضبوط ایک مصدر اور ایک مضبوط ایک مقام اور ٹھکانہ تھا کہ حج کے موقع پر علماء کی ملاقات. چنانچہ یہ اس کی نظیر ہے کہ عائشہ صدیقہ بھی وہاں موجود تھی اور عبداللہ بن عمر بن عاص بھی وہاں موجود تھے. عائشہ مدینہ سے آئی تھی اور عبداللہ مصر سے آئے تھے. چنانچہ عائشہ نے کہا کہ دوبارہ عبداللہ کے پاس جاؤ. فستثبت لی منہ الذی حدثتنی عنہ, وہ حدیث جو پہلے سنائی تھی تم نے وہ دوبارہ ان سے پوچھو, دیکھیں اب وہ کیا بیان کرتے. وہ حدیث جو پہلے سنا چکے ہو کہ اللہ علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھانے سے, وہ دوبارہ پوچھ گیا, اس میں تثبت کرو. فجئتہ فسألتہ, میں ان کے پاس گیا, حاضر خدمت ہوا, اس حدیث کا پوچھا. فحدثنی بھی کنحو ما حدثنی, تو دوبارہ بھی بالکل انہی الفاظ سے سنائی جن الفاظ سے پہلے سنائی تھی, کوئی فرق نہیں تھا. اور ایک حدیث میں ہے کہ لم یزید فی شیء من النقص, جو پہلے سنائی تھی اس میں نہ کوئی اضافہ اور نہ کوئی کمی, ایک حرف بالکل وہی تھا جو پہلے آپ نے سنایا اور بیان کیا. تو عروہ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ سن کر ام المومن کی خدمت میں حاضر ہوا. فاخبرتها, آپ کو پھر دوبارہ وہ حدیث سنائی. فعجبت, تو عائشہ نے ام المومن تعجب کیا اور خوشی کا اظہار کیا. فقالت, فرمایا, واللہ لقد حفظ عبداللہ بن عمر, کہ واللہ عبداللہ بن عمر بہت بڑے حافظ حدیث, اور واقعتاً بہت بڑے حافظ حدیث تھے. یعنی سیدنا ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ روایتیں عبداللہ بن عمرو بن عاص سے مروی. اور عبداللہ بن عمرو بن عاص کا ایک تمیز یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی حدیثیں لکھا کرتے تھے. کچھ وقت رک گئے, صحابہ نے کہا کہ تم ہر چیز نہ لکھا کرو, اللہ کے پیارے پیغمبر کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور تم ہر بات لکھ لیتے ہو. تو کہتے کہ فم تنعت عن الکتاب, اپنے ساتھیوں کی بات سن کر میں نے لکھنا چھوڑ دیا. لیکن کچھ عرصے بعد مجھے بے قراری تھی کہ میں حدیثیں لکھ رہا تھا اور ایک باعث برکت ایک عمل تھا اور میں نہیں لکھ رہا, تو اللہ کے پیغمبر سے پوچھ, تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں حدیثیں لکھا کرتا تھا, ساتھیوں نے روک دیا, میں بعد آ گیا, لیکن آپ بتائیں کہ میں لکھوں یا نہ لکھوں. ساتھیوں نے کہا کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں, غضب کی حالت میں, اس لیے تم ہر بات نہ لکھا کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اکتب والذی نفسی بیدہ لا یخرج من لسانی الا الحق, کہ عبداللہ لکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میری زبان سے کبھی حق کے سوا کچھ نہیں نکلا. رضا کی حالت ہو, غصے کی حالت ہو, ناراضگی کی حالت ہو, اس زبان سے جو بھی نکلے گا وہ حق ہو. چنانچہ عبداللہ بن عمر نے دوبارہ لکھنا شروع کر دیا. تو ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں عبداللہ بن عمر نے عاز کی ہیں, اور یہ امام ام المؤمنین کی گواہی کہ عبداللہ واقعتاً بڑے حافظ حدیث ہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی اس حدیث سے استدلال کر کے فرماتے ہیں کہ حل تدرون ما ذهاب العلم, کیا تم جانتے ہو کہ علم کیسے اٹھے گا اور کیسے رخصت ہو جائے گا اور کیسے چلا جائے گا؟ پھر خود ہی فرمایا ذهاب العلماء, علماء کا چلے جانا علم کا چلے جانا, علماء کی موت علم کی موت. بہت سے علماء کی اس طرح کے اقوال مروی اور موجود ہیں. سعید ابن جبیر فرماتے ہیں اتدرون ما علامت ہلاک الناس, کیا تم یہ جانتے ہو کہ لوگوں کی ہلاکت اور قوموں کی بربادی کی بنیاد کیا ہے, قومیں کیسے تباہ ہوتی اور کیسے ہلاک ہوتی. ہلاکت کے بہت سے طرق, ابھی چند سال پہلے زلزلہ آیا کشمیر اور بہت سے خطے تباہ ہو گئے, تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, قومیں ہلاک ہو گئی, یعنی ہزاروں لوگ اس کا شکار ہو گئے. زلزلہ آتا ہے تو تعاون کا مرض پھیلتا ہے اور پورا علاقہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے. یہ قوموں کی بربادی کے اسباب ہو سکتے ہیں. انہوں نے پوچھا کیا جانتے ہو کہ قومیں کب برباد ہوتی؟ پھر خود ہی اس کا جواب دیا کہ علامت ہلاک الناس موت علماء, ان کی علماء کی موت جو ہے یہ ان کی بربادی کی علامت. جو علماء ان کے بیچ میں رہتے ہیں اگر وہ انتقال کر جائیں, فوت ہو جائیں, سمجھے یہ قوموں کی ہلاکت. زلزلے آتے ہیں, تعاون پھیلتا ہے, یہ بدن ہلاک ہوتا ہے, لیکن علماء اگر چلے جائیں تو روحانی سلسلہ منقطع ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ گمراہی کی طرف لوگ آ سکتے ہیں, بدعات کی طرف آ سکتے ہیں. یہ ایک روحانی موت, دل کی موت. روحانی موت زیادہ ناقابل برداشت ہے بنسبت جسم کی موت کے. جسم کی موت ہر شخص پر آنی, کل نفس ذائقۃ الموت, یہ تو آنی ہی آنی, لیکن روحانی موت اگر واقع ہو گئی یہ وہ اصل بربادی ہے جس کا کوئی اب ازالہ نہیں کر سکتے. تو اس میں رائے کی مذمت ثابت ہے نا, کہ لوگ رائے سے فتوے دیں گے. جب علم اٹھ جائے گا اور جہال کی قیادت لوگوں کو حاصل ہوگی, ان سے لوگ مسائل پوچھیں گے تو رائے سے فتوے دیں گے. فیضلون میں جو ذلون, خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے. تو مانا رائے کے یہ دو نقصان ہیں, ایک رائے دینے والے کی اپنی گمراہی, دوسرا سننے والوں کی گمراہی, ان کی گمراہی کا بوجھ بھی اپنے سر پہ لاد رہا ہے. تو رائے کا استعمال بڑا خطرناک ہے. بہتر یہ ہے کہ بندہ کتاب و سنت سے فیصلے کرے اور کتاب و سنت سے فتوے بھی دے. نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں تین قسم کے قاضیوں کا ذکر کیا, تین قسم کے قاضی. فرمایا کہ دو قسم کے قاضی جہنم میں جائیں گے اور ایک قسم کا قاضی جنت میں جائے گا. قاضی عرف الحق وقضا بہ, جو قاضی حق کو پہچان لے اور اس کے مطابق فیصلہ دے دے اور فتویٰ دے دے وہ جنتی. دوسرا قاضی وہ ہے لم یعرف الحق, اس کو حق معلوم نہیں لیکن قضا فیصلہ کرتا, فتویٰ دیتا, وہ جہنم میں جائے گا بغیر علم کے فتویٰ دینا. اور تیسرا قاضی وہ عرف الحق وجارف الحکم, حق تو پہچانتا ہے مگر فتویٰ حق کا نہیں دیتا, اپنے مذہب کا دیتا کہ ٹھیک ہے یہ قرآن حدیث ہے مگر میں تو وہی بات مانوں گا جو میری کتابوں میں, میری فقہ میں اور میرے علماء اور بیان کرتے ہیں اسی کو مانوں گا. عرف الحق وجارف الحکم, حق کو پہچان لیا لیکن فتوے میں, حکم میں اور فیصلے میں اس نے ظلم کی اور تعدی کی اور ناحق کا فیصلہ دے دیا, یہ قاضی بھی جہنم میں جائے گا. تو یہ رائے کا نقصان ہے کہ رائے دینے والا شخص خود بھی گمراہ ہو سکتا ہے اور سننے والوں کو بھی گمراہ کر دے گا.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة سمعت الأعمش قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل هل شهدت سفيان؟ قال نعم. فسمعت سهل بن حنيف يقول حاء وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عمارة عن الأعمش عن أبي وائل قال قال سهل بن حنيف يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لرددته وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. قال وقال أبو وائل شهدت صفين وبئس صفون.
یہ حدیث جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی دو سندوں سے روایت کیا ہے, طلبہ جانتے ہیں کہ بیچ میں ہا برائے تحویل کا استعمال ہے اور جس راوی پر سند کا مدار ہوتا ہے وہیں پر تحویل استعمال ہوتی ہے, چونکہ اس سند کا مدار سہل بن حنیف پر جو نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں, امام بخاری نے سہل بن حنیف تک سند پہنچا کر پھر دوبارہ اپنی سند نئے سرے سے شروع کی. وحدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانة عن الاعمش عن ابی وائل قال قال سہل بن حنیف. سہل بن حنیف فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابی, یا ایہا الناس اتہموا رأیکم علی دینکم, اے لوگو دین کے مقابلے میں اپنی رائے کو متہم قرار دو. دین کے مقابلے میں, دین موجود ہے, کتاب و سنت کے دلائل موجود ہیں اور آپ اس کے باوجود اپنی رائے استعمال کرتے ہیں تو یہ چیز انتہائی ناجائز, انتہائی بری, اور یہ بہت بڑی ایک گندی تہمت ہے جو انسان کو لاحق ہوتی ہے جو دین کے مقابلے میں اپنی رائے کو استعمال کرتے ہیں. اور ایک حدیث میں الفاظ ہے اتقوا الرأی فی دینکم, کہ اپنے دین میں رائے استعمال کرنے سے بچو, رائے استعمال کرنے سے بچو. اصل قصہ یہ ہے کہ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ جنگ صفین میں شریک نہیں ہوئے تھے اور ان کا موقف سکوت کا تھا اور علیحدگی تھا, نہ اس لشکر میں شامل تھے نہ اس لشکر میں, نہ جناب علی کے لشکر میں اور نہ امیر معاویہ کے, الگ تھلگ تھے. تو لوگوں نے ان کو متہم قرار دیا, ان پر ایک جرا کی کہ اب جنگ صفین میں کیوں نہیں شریک ہو, یعنی جبان یا بزدلی کی طرف ان کو منسوب کرنے کی کوشش کی. تو اس بات کو سن کر سہل کھڑے ہو گئے اور لوگ بیٹھے ہیں اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں دین کے مقابلے میں اپنی رائے استعمال نہ کرو, اپنی رائے استعمال نہ کرو. لقد رأیتنی یوم ابی جندل, میں نے اپنے آپ کو دیکھا ابو جندل والے دن, ابو جندل والے دن میں نے اپنے آپ کو دیکھا. ابو جندل والا دن کون سا ہے؟ یہ سہل کا استدلال ہے. ابو جندل نبی علیہ السلام کے صحابی تھے, اسلام قبول کر چکے تھے اور مکہ میں وہ قید تھے. جب اللہ کے پیارے پیغمبر حج کے لیے گئے, جو بیت الرضوان کا قصہ پیش آیا صلح حدیبیہ کا, اور پھر معاملہ منتج ہوا ایک صلح پر, صلح نامے پر, صلح کی ایک شرط یہ تھی کہ جو مسلمان کافر ہو جائے اور کافر ہو کر ہمارے پاس آئے اسے ہم واپس نہیں کریں گے, وہ ہمارے پاس ہی رہے گا. اور جو کافر اسلام قبول کر کے آپ کے پاس جائے, اسے آپ کو لوٹانا پڑے, اسے واپس کرنا پڑے. یہ شخص جو صحابہ پر بڑی ناگوار کرتے کہ یہ معاملہ تو ہماری کمزوری کو ظاہر کر رہا ہے. اللہ کے پیغمبر نے اس شخص پر معاہدہ فرمایا, جناب امیر عمر نے فرمایا کہ کیف نقبل الدنیت فی دیننا, ہم دین میں یہ ایک پستی کا پہلو اور اپنی کمزوری کا پہلو کیسے قبول کر لیں. یہ تو ہماری شکست ہے کہ کوئی مسلمان ہو کر آپ کے پاس جائے, مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئے, اسے ہم لوٹا دیں گے, اور کوئی کافر ہو کر ہمارے پاس, کوئی کافر ہو کر آپ کے پاس جائے تو آپ اس کو نہیں لوٹائیں گے, کیسے اس کو قبول کریں. چنانچہ یہ معاہدہ ابھی لکھا جا رہا تھا, ابو جندل ہے جو اسلام قبول کر چکا تھا اور وہ بیڑیوں میں جھگڑا ہوا تھا, انہیں بیڑیوں پر چلتے چلتے آہستہ آہستہ بڑی تکلیف سے پہنچ گیا, اس کے پیچھے اس کا باپ بھی تھا. چنانچہ کفار نے کہا کہ معاہدے کے تحت اس کو واپس کرو. اس کی جو کیفیت اور حالت تھی وہ صحابہ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی, اور معاملہ ایسا ہی تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ معاہدہ لکھا تو گیا ہے, ابھی دستخط نہیں ہوئی. کفار نے کہا یہ غدر ہو, لوٹانا پڑے. چنانچہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا اس کو لوٹانے. یہ بات صحابہ پر شاک گزر رہی تھی, یہ تمہاری کمزوری کی علامت ہے, یہ کیسے ہم قبول کر لیں. جناب عمر بن خطاب اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے, رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اتابا بانا ارض, میں ایک بات کو قبول کر رہا ہوں, مان رہا ہوں, تو اس کا انکار کر رہا ہے. عمر خاموش ہو گئے, رونے لگے. آپ نے فرمایا کہ الست تعلم انی رسول اللہ, تمہیں یہ معلوم ہے اللہ کا رسول, پھر میری بات کے آگے جرا کیوں کر رہے, جو ایک معاہدہ ہو گیا اس پر تم کیوں جرا کر رہے, کیوں یہ سوال کر رہے. چنانچہ خاموش ہو گئے. تو وہ یہی استدلال صاحب بن حنیف کا تھا کہ تم جو مجھ پر اعتراض کر رہے ہو کہ جنگ صفین میں کیوں شریک نہیں ہوا, انہوں نے جنگ صفین کے معاملے کو اس معاملے سے استدلال کیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے سامنے یہ قصہ پیش آیا, اس وقت اگر ہم چاہتے اپنی تلواریں نیام سے نکال لیتے اور اس بات کو نہ مانتے. بات یعنی معاملہ ہماری دینی حمیت کا بھی تھا اور چاہتے تھے اس بات کو ہم نہ مانتے. چنانچہ سہل فرما رہے ہیں, لو استطيع ان ارد امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ لرددته, اس وقت اگر مجھ میں طاقت ہوتی, ہمت ہوتی, تو اللہ کے پیغمبر کے فیصلے کو میں رد کر دیتا. لیکن یہ ہمت کون لائے گا, ہم نے نبی علیہ السلام کے اس فیصلے کو قبول کیا, اس پر صبر کیا کہ اللہ کے پیغمبر ناطے کے وحی, آپ کا یہ فیصلہ اور مشرقین کے ساتھ ایک معاہدہ ہے, ہم نے خاموشی اختیار کر لی, اس پر صبر کر لیا. جو تلوار نیام سے نکلنا چاہتی تھی اس کو ہم نے نیام میں ہی رکھا. اور فرماتے ہیں کہ جب بھی ایسا موقع آیا, کوئی معاملہ ایسا جو ہمارے لیے پریشانی کا معاملہ, اس معاملے میں تلوار چلانا چاہتے ہیں, اللہ کے رسول نے روک دیا, تو وسعنا علی عواتقنا, ہم نے تلواریں اپنے کندھوں پر رکھ لی اور تلوار چلانے سے ہم نے گریز کیا اور تلواروں کو نیام میں ڈال دیا, اور پھر ہمارے لیے بڑی برکات ظاہر. ظاہر معاملہ مشکل ہوتا لیکن اللہ کے پیغمبر کا فرمان سامنے آ جاتا کہ یہاں تلوار استعمال نہیں کرنی, ہم نے تلوار استعمال نہیں کی, رک گئے, اور ہمیں بعد میں بڑی برکات جو ہیں وہ حاصل ہوئی. اب یہاں بھی جو کہ معاملہ مشبوہ تھا, ایک طرف امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ اور ایک طرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, اور دونوں مسلمان ہیں اور دونوں کی فوجوں میں جو ہے مسلمان شامل ہیں اور داخل ہیں, ان کا آپس میں لڑنا, یہ یعنی کئی نصوص کی بنا پر ہمارے لیے انسان اپنی بات کر رہے ہیں, جائز نہیں تھا, اس لیے لا تعلق ہو گئے. چاہتے تو تلوار استعمال کرتے مگر تلوار کو روک لیا. بالکل اس دن کی طرح ابو جندل کا دن, جس دن ابو جندل آیا اور چاہتے کہ ہم تلوار استعمال کرتے تاکہ اس کو روک لیتے, ابو جندل کو روک لیتے, لیکن اللہ کے پیغمبر کا معاہدہ اور آپ کا فرمان, ہم نے صبر و ضبط سے کام لیا اور تلواروں کو نیام میں ڈال دیا. اس لیے ہر مقام پر تلوار استعمال کرنا یہ شجاعت نہیں ہے. نبی علیہ السلام کا امر آ جائے اور دین کی بات آ جائے اور تلوار روکنی پڑے تو تلوار کو روکنا بھی اللہ کے پیغمبر کی اتباع ہے. اور یہ عین شجاعت, یہ عین شجاعت. بعد میں اس واقعے کے بڑے اثرات نمایاں ہوئے. صحابہ کا قول ہے کہ یہ معاہدہ ہی در حقیقت فتح مکہ تھا, یہ معاہدہ ہی. برا بن عازب کا قول ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو فتح مکہ فتح ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاہدہ فتح مکہ ہے, کیونکہ یہ معاہدہ فتح مکہ کی تمہید بن گیا. اس معاہدے سے قبل لوگ ڈرے سہمے بیٹھے تھے, گھروں سے نکلتے نہیں تھے, حق کو پہچان چکے تھے مگر کفار کے ڈر سے گھروں سے نہیں نکلتے تھے. یہ معاہدہ ہو گیا, اب راستے پرامن ہو گئے, راستے پرامن ہو گئے کہ 10 سال تک جنگ نہ کرنا, 10 سال تک تمہارے اور تمہارے حلیفوں اور مددگاروں کے ہم درپے نہیں ہوں گے, نہ تم درپے ہو. 10 سال کا معاہدہ ہو گیا, اب لوگوں تک یہ معاہدہ پہنچا جو اپنا اسلام چھپائے بیٹھے تھے, گھروں سے نکلے, قافلوں کے قافلے آ رہے ہیں اور اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر رہے ہیں. اس لیے صحابہ کا بیان ہے کہ تم فتح مکہ کو فتح سمجھتے ہو, ہم اس معاہدے کو فتح سمجھتے ہیں جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا. اور پھر یہ بات کہ کوئی شخص مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئے اس کو ہم لوٹا دیں, اور کوئی کافر ہو کر تمہارے پاس جائے اس کو تم نہیں لوٹاؤ گے. بڑا یہ پر حکمت فرمایا. وہ صحابہ اس وقت اس مقام کو اپنی ایک پستی محسوس کر رہے تھے, لیکن بعد میں اس کے آثار ظاہر ہوئے. مقصد کیا تھا؟ جو شخص مسلمان ہو کر تمہارے پاس جائے, جو شخص مسلمان ہو کر تمہارا شخص ہمارے پاس آئے اسے ہم لوٹا دیں, واپس کر دیں. کیوں؟ تاکہ تمہارے بیچ رہ کر دعوت کا کام کر سکے. ایسے صحابہ کے واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے چھپ کر, حالانکہ بیڑیوں میں بندے ہوئے, لیکن چھپ کر دعوت کا کام کیا اور کئی لوگ ان کی دعوت کو سن کر اسلام لائے. تو تمہارے معاشرے میں کام کون کرے گا؟ تو ایسا شخص جو کافر تھا مسلمان ہو کے ہمارے پاس آ گیا, اس کو ہم لوٹا دیں گے, واپس کر دیں گے تاکہ تمہارے معاشرے میں دعوت کا کام کرے. اور جو شخص کافر ہو کے تمہارے پاس چلا جائے تم اس کو نہیں لوٹاؤ گے, اور ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں. جس نے اسلام قبول کیا, مرتد ہو گیا, اسلام کو چھوڑ دیا, تمہیں مبارک ہو, منحوسات نجس انسان تمہیں مبارک ہو, ہمیں اس کی ضرورت نہیں. تو یہ جس معاہدے پر آپ نے, جن شکوں پر معاہدہ کیا, بڑی بابرکت ثابت ہوئی الحمد للہ, اور یہ حقیقی فتح ثابت ہوئی. بار کہ فرماتے ہیں کہ ہم نے, یعنی کوئی مشکل معاملہ ہوا, تلواریں اٹھا لی اور اللہ کے پیغمبر کی نس ہم تک پہنچی کہ یہاں تلوار استعمال نہیں کرنی, ہم نے تلوار کندھے پہ رکھ لی اور استعمال کرنے سے گریز کیا, تو اس عمل سے ہمارے لیے سہولت ہی سہولت اور آسانی ہی آسانی ظاہر ہو گئی, اور ہم مشکلات سے بھی نکل آئے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر کی رائے, اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان, اس کی اتباع ہی موجب برکت مشکلات کا حل ہے. اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مقابلے میں اپنی رائے کا استعمال, یہ سراسر نقصان دہ ہے اور انتہائی اس کے ایک گندے اور برے عواقب ظاہر ہو سکتے ہیں. جی. قال ابو وائل شہدت صفینا وبئس الصفون. ابو وائل یہ شقیق ابن سلمہ فرماتے ہیں کہ شہدت صفینا وبئس الصفون. امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک لغوی مسئلہ بھی یہاں حل کیا ہے کہ میں صفین میں موجود تھا اور صفون بہت ہی برا تھا. ان شہدت صفین میں صفین مفعول واقع ہو رہا ہے شہدت سے, اور اس کی نسبی حالت یا اور نون کے ساتھ ہے, اور بئس الصفون یہ فاعل واقع ہو رہا ہے رفی حالت میں, جو فاعل کا اعراب مرفوع ہے واو کے ساتھ. یہ ایک لغت ہے. ان صفین کی دو لغتیں ہیں صفین میں, ایک تو یہ کہ اس کا اعراب جو ہے وہ تینوں حالتوں میں ایک ہی حالت, ہذا صفین, رأیت صفین اور مررت بصفین, تینوں حالتوں. اور دوسرا اس کو بعض علماء نے ملحق بجمع مذکر سالم کیا, ملحق بجمع مذکر سالم, اس میں رفی حالت میں واو نون کے ساتھ, نسبی جری حالت میں یا نون کے ساتھ, ہذا صفون, رأیت صفین اور مررت بصفین. تو دونوں, یہ ایک لغت ہے قوم کی, انہوں نے یعنی صفین کو جو اعراب دیا جمع مذکر سالم والا اس سے ملحق قرار دیا, جیسے یہ عشرین وغیرہ ملحق و جمع مذکر سالم, اسی طرح انہوں نے صفین کو بھی ملحق و جمع مذکر سالم کیا ہے, اور تینوں حالت میں جمع کا اعراب ہے اس پر جاری کیا, اور ایک لغت میں صفین تینوں حالتوں میں یا نون کے ساتھ ہے, ایک ہی اعراب کے ساتھ ہے, اور یہ غیر منصرف ہے المیت اور تانیس کی بنا پر, ہادہ صفین رہت و صفین اور نرت و صفین. تو بعض نسخوں میں بے شک صفین بھی ہے جو اصل جو اعراب ہے اس کا معروف اعراب ہے جمہور کا اس اعراب پر ہے, لیکن صفون بھی اگر آپ کہیں پڑھیں رفی حالت میں تو یہ بھی کچھ لوگوں کی لغت ہے, لہذا یہ جائز قرار پائے گا. صفین ایک بستی کا نام ہے جو کہ شام اور عراق کے درمیان نہر فرات کے کنارے پر واقع تھی, جہاں پر یہ معرکہ بپا ہوا تھا دونوں اسلامی لشکروں کے درمیان, اور بہت سی شہادتیں ان گنت حاصل ہوئی تھی. چنانچہ جو لوگ اس سے دور رہے انہوں نے اسی قصے سے استدلال کیا کہ ہر موقع پر تلوار چلانا شجاعت نہیں ہے, بلکہ نبی علیہ السلام کے فرامین کو دیکھ کر اور اپنی رائے سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے ایسے مقام پر تلوار چلانا جہاں اللہ کے پیغمبر کا حکم موجود ہے, ارشاد موجود ہے, یہی قرین قیاس ہے, یہی مصلحت ہے, اور یہی وہ رہنمائی ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے دی ہے. بارکیف رائے کا تکلف, قیاس کا تکلف یہ ناجائز ہے, اور دین میں اس کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے. حضرت علی کا قول ہے لو کان دین بالرائی لکان اسفد الخفین اولا بالمسح من اعلاہ, اگر دین کا تعلق رائے سے ہوتا تو مسا موزے کے نیچے ہوتا, انسان چلتا پھرتا ہے جو کچرا گند وغیرہ لگتا ہے وہ نیچے لگتا ہے, لیکن اللہ کے پیغمبر سے جب یہ ثابت ہوا کہ آپ نے مسا اوپر کیا ہے تو رائے باتیں لوگ بات ختم ہو. امیر المومن عمر بن خطاب ذرا اپنے دور میں مشاورت قائم کرتے, کوئی کسی کا ہاتھ کاٹ دے اس کی دیت 50 اونٹ, صحیح سننے سے ثابت, ایک انگلی کاٹ دے اس کی کتنی دیت. اب ہاتھ میں 5 انگلیاں اگر برابر تقسیم کریں تو ہر انگلی کی دیت 10 اونٹ بنتی, مگر امیر عمر نے فرمایا کہ انگلیوں کی افادیت کم اور زیادہ ہے, یہ چھوٹی انگلی اس کا فائدہ کم ہے اور اس کا فائدہ زیادہ ہے, اس کا فائدہ زیادہ ہے, اس کو اگر اوپر رکھو گے تو ہاتھ میں طاقت اور صلاحیت ہے, اس کو اگر نیچے کر دو اس کو اوپر کر دو تو ہاتھ کی طاقت ختم ہو جائے گی, قوت ختم ہو جائے گی, تو اس کے اونٹ زیادہ ہونے چاہیے اس کے کم ہونے چاہیے, یہ عقل اور رائے ہے, صحابہ میں موجود. پرچہ اتفاق رائے سے کسی کے 7 کسی کے 10 کسی کے 15 اونٹ جو ہیں وہ تقسیم کر لیں, عقل رائے فیصلہ نافذ ہو کے جہاں جہاں امارت پھیلی ہوئی تھی وہاں وہاں تحریر پہنچ گئی کہ دیت میں ہر انگلی کی یہ دیت ہے, کسی کی 7 اونٹ ہے, کسی کی 10 اونٹ ہے, اور کسی کی 15 اونٹ ہے, اس تفاوت کے ساتھ. حتیٰ کہ امیر المومنین کے پاس ایک خط آیا آل عمر ابن حزم کی طرف سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کی دیت کے معاملے میں فرمایا ہے کہ 5 انگلیاں برابر ہیں, ہاد ہی و ہاد ہی سوا, چھوٹی انگلی اور یہ انگوٹھا برابر ہے, اس کی بھی 10 اونٹ اور اس کی دیت بھی 10 اونٹ. اور بھی نصوص پہنچے تو میر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے ختم کر دی اور اللہ کے پیغمبر کی سنت کو نافذ کر دی. امام عامر شعبی فرماتے ہیں کہ میں موجود تھا قاضی شرح کے پاس, جو ہے وہ قضیہ آیا اسی ہاتھ کی انگلی کے بارے میں, تو آپ نے ہر انگلی کی دیت 10 اونٹ بیان فرمائی. سائل نے کہا کہ یہ اور یہ برابر, اس کی بھی 10 اونٹ اس کی بھی 10 اونٹ. تو قاضی شرح نے کیا فرمایا کہ السنت منع القیاس فتبع ولا تبتدع, اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے آنے سے رائے اور قیاس باطل ہو, تم اتباع کرو کسی نئے طریقے کو جاری کرنے کی کوشش نہ کرو, تم اپنی رائے کو سامنے رکھ رہے, یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے جبکہ اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ آ گیا کہ ساری انگلیاں برابر, تو تم اتباع کرو اور ابتداء نہ کرو, کوئی نئی چیز کوئی نئی رائے ظاہر نہ کرو, عافیت کا راستہ اور سلامتی کا راستہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع. نبی اسلام کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون اباہ تبعا لما جئت به. اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری تمام خواہشات تمام آراء اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا. جب تک میری مکمل اتباع نہیں کرتے اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے. اس کا معنی اللہ کے پیغمبر کا دین موجود ہو اور آپ کا فرمان موجود ہو, اس کے مقابلے میں اگر رائے کو پیش کریں گے, ذاتی قیاس کو پیش کریں گے, بہت بڑا یہ ظلم بھی ہے اور مہلک بھی ہے. آپ نے تو فرمایا دیا کہ اس وقت تم مومن بنو گے جب اپنی تمام خواہشات کو تمام آراء کو کتاب و سنت کے تابع کر دو. تو وہ لوگ بڑے ہی ظالم ہیں جو کتاب و سنت کی بجائے اپنی رائے استعمال کرتے ہیں, اختیار کرتے ہیں. اور وہ لوگ اس سے بڑے ظالم ہیں جو کتاب و سنت کی موجودگی کے باوجود اپنی رائے کو پیش کرتے ہیں, یہ قرآن اور یہ حدیث, پھر بھی رائے, پھر بھی رائے. اور وہ لوگ اس سے بھی بڑے ظالم ہیں جو رائے کو پنپنے کے لیے اور رائے کی ایک بلندی اور غلبے کے لیے قاعدے بناتے ہیں. لو عملنا بكل حدیث لن صد باب الرائے اہل رائے کا قول نور الانوار. اگر ہر حدیث پر عمل کرنا شروع کر دو گے تو رائے کا دروازہ بند ہو جائے. ہمارا تمیز اہل رائے ہونا ہے, اہل حدیث ہونا نہیں. اگر ہر حدیث کو مانو گے تم اہل حدیث ہو جاؤ گے, تو رائے کہاں جائے گی؟ رائے کو باقی رکھنے کے لیے اور رائے کے تمیز کے لیے ایسے قاعدے بناؤ جس سے حدیث کو رد کرنا آسان. اب حدیثیں پڑھتے ہیں رد کرنے کے, جو حدیث مذہب کے خلاف ہو تاویلیں اور رد کا کوئی قاعدہ قبول نہیں کرنا تاکہ ہماری رائے مٹ نہ جائے. ہمارا تمیز تو رائے, ہر حدیث کو مانو گے تو تم اہل حدیث بن جاؤ گے. تو ضروری ہے کہ رائے کے تمیز کو برقرار رکھو. بہت سے قاعدے بنا لیے گئے حدیثوں کو رد کرنے کے لیے اور یہ ایک سب سے بڑا ظلم. جی یہ قول ہے امام صاحب بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ کا, محدث بھی تھے, عالم اور زاہد تھے, اور بڑے ان کے زہد پر مبنی اور تقوی اور اخلاص پر مبنی ان کے اقوال ملتے ہیں. مت ہے کہ ما احدث احد فی علم شیء الا سئل عنہ یوم القیامۃ. اس علم کے میدان میں جس نے کوئی چیز بیان کی, کوئی مسئلہ بیان کیا, فین وافق سنت سلیم, کل جب قیامت قائم ہوگی اس کا وہ مسئلہ اگر سنت کے مطابق ہے تو وہ محفوظ ہے, اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. وَإِلَّا فَلَا, اور کوئی مسئلہ اگر سنت کے خلاف ہے تو اس کے لیے کوئی حفاظت نہیں بلکہ وہ برباد اور تباہ ہو جائے گا. جی.
قال الامام البخاري رحمه الله باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا ادري او لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يقل برأي ولا بقياس لقوله تعالى بما أراك الله. وقال ابن مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان فأتاني وقد أغمي عليه فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه عليه فأفقت فقلت يا رسول الله وربما قال صلى الله عليه وسلم كيف أقضي في مالي كيف أصنع في مالي. قال فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث.
یہ باب تو اس معاملے میں آخری باب ہو سکتا ہے, اس سے اوپر کیا بات ہوگی کہ رائے اور قیاس دین میں کوئی مقام نہیں اس کا. امام بخاری کا باب ہے کہ ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسأل مما لم ينزل علیہ الوحی فیقول لا ادری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ایسا سوال ہوتا جس کے بارے میں آپ پر وحی نہیں اتری ہوتی تھی, اللہ کی طرف سے کوئی انکشاف نہیں ہوا ہوتا تھا, اور لوگ آپ سے اس بابت پوچھتے تو آپ کیا فرماتے؟ لا ادری, میں نہیں جانتا. حالانکہ اعلم الخلق اعلم الناس, پوری دنیا میں سب سے بڑے عالم جب سے دنیا بنی. لیکن آپ کا, آپ تقویٰ دیکھیں, اخلاص دیکھیں, اور جو دین کی قوی اساس ہے وہ دیکھیں. آپ فرماتے ہیں کہ لا ادری, میں نہیں جانتا. او لم یجب حتى ينظر علیہ الوحی, یا یہ کہ آپ اس وقت تک جواب نہیں دیتے تھے جب تک آپ پر وحی نازل نہ ہو جائے. دو باتیں, ایک یہ کہ سائل نے سوال کیا اور آپ نے کہا لا ادری, اور یہ ایک یہ کہ سائل نے سوال کیا آپ نے لا ادری نہیں کہا لیکن جواب بھی نہیں دیا بلکہ سکوت اختیار کیا, خاموشی اختیار کر لی اور اللہ کی وحی کا انتظار کیا. امام بخاری کے دونوں جو باب ہیں, دونوں باتیں ہیں, ان پر حدیث موجود ہے. جو پہلی بات ہے لا ادری آپ کا فرمانا, یہ ایک قصے میں ہے جو امام بخاری کی شرط پر نہیں ہے, ہے صحیح. وہ لا ادری کہہ کر امام بخاری نے اس قصے کی طرف اشارہ کر دی تاکہ طلبہ اس حدیث کو دیکھ لیں اور یہ جو ہم نے استدلال کیا اس کو معلوم کر, لا ادری یہ کہاں استعمال کیا. کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور آ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر سب سے گندی جگہ کون سی ہے اور سب سے اچھی جگہ کون سی, یعنی خیر و بقاء الارض اور شر و بقاء الارض, زمین کا کون سا ٹکڑا سب سے بہترین ہے اور کون سا ٹکڑا سب سے بدترین. فرمایا کہ لا ادری, میں نہیں جانتا. آپ اپنی رائے استعمال کر لیتے لیکن نہیں, تاکہ یہ دین خالص ہے. فرمایا کہ جبریل آئے گا تو پوچھو. جبریل آ گئے, جبریل زمین پر سب سے اچھا ٹکڑا کون سا اور سب سے شر اور برا کون سا, جبریل نے کہا لا ادری. سارے انبیاء کا امین الوحی, سارے انبیاء پر علم پہنچانے والا, اتنا بڑا عالم, لا ادری میں نہیں جانتا. تو پھر ضروری ہے کہ ملا عام باشد کہ چپ نہ شو, ضرور بولنا ہے, کوئی سوال ہو ضرور اپنی رائے دینی. یہ یعنی ایک احتیاط کا دم. پھر جبریل امین اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر یہ سوال کیا اور اللہ سے جواب لیا کہ خیر و بقاء الارض مساجد ہوا و شر و بقاء الارض اسواق ہوا, کہ سب سے بہترین جو ٹکڑا ہے زمین کا وہ مساجد ہیں اور سب سے بدترین بازار ہے, سب سے بدترین بازار ہے. یہ اس حدیث سے کی طرف اشارہ ہے لا ادری سے. او لم یجب حتی ینظر علی الوحی, یہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے سائل کے سوال کا جواب نہیں دیا بلکہ خاموشی اختیار کی, لا ادری بھی نہیں کہا اور وحی کا انتظار کیا حتیٰ کہ وحی اترتی, سوال کا جواب دیتی اور آپ اس جواب کو آگے بیان فرماتے. لیکن اصل مدعا کیا ہے, لم یقل برأی ولا بقیاس, اللہ کے پیغمبر نے کبھی ایسے سوال کا جواب اپنی رائے سے نہیں دیا اور اپنے قیاس سے نہیں دیا, کبھی ایسا نہیں کیا. حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سب سے محترم رائے اللہ کے پیارے پیغمبر کی, اس کے باوجود آپ نے کبھی رائے استعمال نہیں کی, اپنا قیاس استعمال نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیا. اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے امام بخاری کا استدلال, بما اراک اللہ لتحکم بین الناس بما اراک اللہ, کہ آپ لوگوں میں فیصلہ کریں کس چیز کے ساتھ, جو اللہ نے آپ کو سکھایا, اراب مانا علم بما علمک اللہ, جو اللہ نے آپ کو تعلیم کیا آپ کو سکھایا, اس دین کے ذریعے اللہ کی تعلیم کے ذریعے لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کریں نہ کہ اپنی رائے سے. امام بخاری کی پہلی دلیل وقال ابن مسعود, یہ حدیث معلق ہے اور صیغہ جزم کے ساتھ ہے جس کی سند بھی الحمد للہ موجود ہے صحیح بخاری ہی میں, پیچھے آپ پڑھ چکے. سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الروح, اللہ کے پیارے پیغمبر سے روح کے بارے میں پوچھا گیا, روح کیا ہے, روح کی حقیقت کیا ہے. فسا کہا تھا, آپ نے خاموشی اختیار, کوئی لیکچر دے دیتے لیکن نہیں, یہ دین خالص ہے. حتی نزلت الآیہ, حتیٰ کہ آیت کریمہ نازل ہوئی, یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی, وہ آیت آپ نے بیان کر جو اللہ کا علم تھا وہ آگے سنا دیا اور پہنچا دیا. تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں جب بھی بات فرماتے, کسی سائل کا جواب دینا ہوتا اپنی رائے سے نہیں, اگر جواب موجود ہوتا آپ بتا دیتے. بعض اوقات آپ جواب دیتے تو اللہ کی طرف سے استدراک آ جاتا کہ یہ جواب مکمل نہیں, جواب مکمل کیجیے. میدان جہاد میں ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں اس میدان میں شہید ہو جاؤں تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ فرمایا کہ ہاں نہ گناہ معاف ہو جائیں گے. بڑا خوش ہوا چلا گیا. آپ نے پھر اس کو آواز دے کے بلایا ادھر آؤ, آ گیا. فرمایا کہ الا الدین سارنی بھی جبریل آنے پر, گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن قرضہ معاف نہیں ہوگا. جبریل نے ابھی مجھے وحی کر کے بتایا کہ ایک شخص اگر شہید بھی ہو جائے اور اس کے ذمہ قرضہ ہے وہ معاف نہیں ہوگا. تو آپ نے ایک جواب دیا, اللہ کی طرف سے استدراک آ گیا کہ مکمل جواب یہ ہے. بعض اوقات آپ جواب دیتے جس چیز کا علم آپ کے پاس ہوتا. ایک عورت آپ کے پاس آئی, گود میں بچہ تھا, حج کے موقع پر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حج ہے؟ یہ بچے کو اٹھا کر میں نے حج کیا, اس کا حج ہے؟ فرمایا کہ نعم ولکن اجر, ہاں اس کا حج ہے, ثواب تمہیں ملے گا, اجر تمہیں ملے گا. مانا جب یہ بالغ ہوگا تو اس پر حج کرنا اپنا فرض ہوگا. لیکن خلاصہ کلام یہی ہے کہ جس چیز کا جواب آپ کو معلوم نہ ہوتا آپ نے قطعاً اپنی رائے اور قیاس کو استعمال نہیں فرمایا. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے. چنانچہ جابر فرماتے ہیں مریض تو میں بیمار ہو گیا, فجانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی, اللہ کے بیرے بند تشریف لائے میری عیادت کے لیے. ابو بکر بھی ساتھ موجود تھے. یہ حدیث ابو بکر کی فضیلت کی دلیل ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو مرافقت حاصل تھی اور مصاحبت حاصل تھی. اس مبارک موقع پر بھی ابو بکر صدیق ساتھ تھے. مبارک موقع اس لیے کہ اسی مریض کی جو ہے وہ بیمار پرسی, اس کی بہت بڑی فضیلت. ایک ایک قدم پر بشارتیں ہیں, اور حدیث میں آتا ہے کہ لا زال فی مخرفۃ الجنہ حتی یعود, کہ مریض کی بیمار پرسی کے لیے جو شخص جائے گا جب تک وہ چلے گا وہاں بیٹھے گا اور گھر لوٹے گا اس وقت تک وہ جنت کے باغات میں چل رہا ہے. تو اس فضیلت میں ابو بکر صدیق بھی ساتھ شریک ہے. چنانچہ یہ دونوں ساتھی آئے, وہ معاشیاں دونوں پیدل تھے. فاتانی وقت اغمی علیہ, جو میرے پاس تشریف لائے تو مجھ پر ایک بے ہوشی تاری تھی. فتوضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم صب وضوءه علی, اللہ کے پیارے پیغمبر نے وضو کیا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا. جب چھڑکاؤ کیا تو فافقت, تو مجھے ہوش آ گئی. فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربما قال صلی اللہ علیہ وسلم, یہ فقلت یا رسول اللہ ربما قال صلی اللہ علیہ وسلم, یہ راوی دونوں الفاظ بیان کر رہے ہیں. ایک لفظ یہ ہے کہ صرف یا رسول اللہ کا, اور ایک الفاظ یہ ہیں کہ ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کا. کیف اقضی فی مالی, یہ مال کا کیا کروں, میرے پاس بے تحاشا مال ہے, مال کا کیا کروں, ہو سکتا ہے اس مرض میں موت آ جائے تو مال کا کیا کروں. کیف اصبر فی مالی, قال فما اجابنی بشیء, فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. خاموشی اختیار. آپ چاہتے تو فرماتے ہیں کہ مال کو فلاں جگہ خرچ کر لو, فلاں جو ہیں وہ خیر کے مقامات ہیں خرچ کر لو, لیکن نہیں, خاموش, تاکہ یہ دین خالص رہے. خاموشی اختیار کی. پھر کیا ہوا, حتی نزلت آیت المیراث, حتی کہ میراث کی آیتیں نازل ہوئیں. سورہ نساء کی آخری آیت, یہ اس قصے سے متعلق. تو اللہ تعالیٰ نے حکم اس کے مال کا اتارا اور صحابہ کو سمجھایا, جابر کو بھی سمجھایا, تو آیت میراث نازل ہوئی جس میں اس مسئلے کا جواب موجود تھا. مگر اللہ کے پیارے پیغمبر نے جابر کا سوال دینے جواب دینے کے لیے اپنی رائے کا استعمال نہیں فرمایا, بلکہ خاموشی اختیار کی اور اللہ کی وحی کا انتظار کیا. وحی نازل ہوئی اور آپ نے بیان فرمائی.
قال الإمام البخاري رحمه الله باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برقي ولا تمثيل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. ثم قال ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهن يا رسول الله أو اثنين. قال
فأعادتها مرتين ثم قال واثنين واثنين واثنين. یہ حدیث بھی اس موقف کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال ہوتا تو آپ اپنی رائے سے جواب نہ دیتے, بلکہ دین میں رائے استعمال نہ کرتے, بلکہ جو اللہ کا علم ہے اسی کو بیان کرتے ہیں. یہ باب ہے, باب و تعلیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ من الرجال والنساء, کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا تعلیم دینا اپنی امت کو, مردوں کو اور عورتوں کو. کس چیز سے تعلیم دینا؟ مما علمہ اللہ, جو اللہ نے آپ کو علم دیا اللہ کی وحی کے ساتھ. لیس برأی ولا تمثیل, نہ تو رائے کے ساتھ, اور تمثیل سے مراد قیاس, کیونکہ قیاس میں تمثیل ہوتی ہے. یعنی ایک مقدمے کو دوسرے مقدمے پر قیاس کرنا اتحاد علت کی بنا پر, تو اس میں ایک تمثیل ہوتی ہے کہ دو قضیے مشابہ ہیں آپس میں, مماثل ہیں, علت ایک ہے, لہذا قیاس کر لیا جاتا ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے نہ تو قیاس استعمال کیا اور نہ رائے استعمال کی, بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم سے ان کو تعلیم دی اور ان کو علم دیا. مما علمہ اللہ, یہاں جو امام بخاری کا استدلال ہے وہ یہ ہے کہ ابو سعید خدری فرماتے ہیں ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی. اس عورت کا نام یہاں مبہم میں مذکور نہیں ہے, لیکن اس بات کا احتمال ہے کہ یہ اسماء بنت یزید ابن سکن رضی اللہ عنہ ہے. اسماء بنت یزید ابن سکن رضی اللہ عنہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آئیں اور آ کر ایک خواہش کا اظہار کیا, کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ذہب الرجال بحدیثہ, کا مرد آپ کی حدیثیں لے گئے. یہ مرد حضرات آپ کی حدیثیں لے گئے. اکثر جو آپ حدیثیں بیان کرتے ہیں تو آپ کے سامنے مرد بیٹھے ہوتے ہیں, تو عورتوں کو بھی کچھ ملنا چاہیے, عورتوں کو کچھ ملنا چاہیے. اگرچہ اس دور میں مرد حدیثیں سنتے اور اپنے گھر میں آ کر خواتین کو بتاتے, علم تقسیم ہو رہا تھا, لیکن اسماء بنت یزید کا سوال تھا کہ ایسا موقع ہمیں ملنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو, ہم آپ کے سامنے موجود ہوں اور آپ سے علم لیں اور آپ سے حدیثیں سنیں, ایسا موقع ہمیں بھی چاہیے. فجعل لنا من نفسك یوما, اپنی طرف سے ایک دن آپ طے کر دیں, نأتيك فيه, اس دن ہم آپ کے پاس آ جائیں, اور تعلمنا مما علمك اللہ, اور آپ ہم کو تعلیم دیں اس علم سے جو اللہ نے آپ کو دیا, جو اللہ تعالی نے آپ کو دیا. اس میں کئی ادب کی باتیں. ایک اس خاتون کا کہنا کہ دن آپ مقرر کریں, دن آپ مقرر کریں جیسے آپ کی سہولت ہو, جیسے آپ کے لیے ممکن ہو اور فراغت کے لمحات ہوں, وہ ہمیں آپ عطا فرمائیں, بجائے اس کے کہ ہم کوئی دن مقرر کریں. ہو سکتا ہے آپ کے پاس وقت نہ ہو, تو دن آپ مقرر کریں. تو اس ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی عالم کا آپ نے پروگرام لینا ہے تو آپ ان سے کہیں کہ آپ دن طے کریں, اس پر کوئی الزام نہ کریں کہ فلاں دن آپ نے ضرور آنا. اب پتہ نہیں وقت ہے یا نہیں, اب وہ نہ آ پائے تو آپ اعتراض کریں گے. اس لیے بہتر یہ کہ آپ اپنا وقت دیکھ لیں اور دن آپ طے کریں. جیسے ان خواتین نے, اس خاتون نے کہا فجعل لنا من نفسك یوما, اپنی طرف سے آپ دن طے کریں, نأتيك فيه, اس میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں, اور تعلمنا مما علمك اللہ, آپ ہمیں تعلیم دیں اس علم سے جو اللہ نے آپ کو دیا. مما علمك اللہ, امام بخاری کا استدلال یہاں پر بھی ہے اور مقامات پر, کہ خاتون کا تقاضا کیا تھا, وہ علم ہمیں دیں جو اللہ نے آپ کو دیا. معنی خواتین کا یہ فہم تھا کہ علم وہی ہے جو اللہ اتارتا ہے, وہی کہ یہ حقیقی علم. قال, آپ نے فرمایا کہ اجتمعنا فی یوم کذا و کذا فی مکان کذا و کذا, فلاں دن فلاں جگہ آ جانا. ایک گھر کا آپ نے تعین کیا, فلاں گھر میں فلاں دن جمع ہو جانا, میں بھی پہنچ جاؤں گا اور تم کو علم دوں گا. فاتاہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی علیہ السلام تشریف لے گئے, فاجتمعن, عورتیں بھی اکٹھی ہو گئیں اور آپ بھی تشریف لے. فعلمہن مما علمہ اللہ, تو آپ نے ان کو علم دیا اس علم میں سے جو اللہ نے آپ کو دیا. یہاں بھی استدلال بنتا ہے کہ آپ نے اللہ کا علم دیا, اللہ کی وحی بیان کی, قرآن و حدیث ان کو سنایا اور پہنچایا. ثم قال, ایک حدیث آپ نے یہ بھی بیان کی کہ ما من کن امرأة تقدم بین یدیہا من ولدہا ثلاثۃ, کہ کوئی عورت اگر تین بچے آگے بڑھا دے, ایک عورت ہے تین بچے اس کے فوت ہو جائیں, آگے بڑھانے کا معنی وہ قیامت کا ذخیرہ ہے. عورت صبر کرے گی تو وہ قیامت کا ذخیرہ ہے, قیامت کے دن وہ عورت مستحق اجر و ثواب ہوگی. تین بچے آگے بڑھا دے, اس کے تین بچے فوت ہو جائیں اور وہ صبر کر لے, تو الا کان لہا حجاب من النار, تو وہ تین بچے اس کے لیے جہنم کا حجاب بن جائیں گے, جہنم کا پردہ بن جائیں گے, ایسا حجاب کہ وہ عورت جہنم میں جا ہی نہیں سکے گی, ایسا حجاب بن جائے. ایک حدیث میں یعنی بلوغت سے قبل کی قید ہے, یعنی چھوٹے بچپن میں چھوٹی عمر میں فوت ہو جائے, کیونکہ بچپن کی جو ایک عمر ہوتی ہے بچے کی اس میں بڑی محبت ہوتی ہے. چھوٹا بچہ جتنا چھوٹا ہو اتنا والدین کا محبوب ہوتا ہے, تو اتنی یعنی محبت کے باوجود اگر تین بچے یہ کے بعد دیگر اس کے فوت ہو جائیں اور وہ صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ اجر دے گا کہ وہ بچے اس کے لیے جہنم کا حجاب بن جائیں گے اور وہ عورت جہنم میں نہیں جا سکے گی. بعض محدثین کا قول ہے کہ امام بخاری کا استدلال یہاں سے اس ٹکڑے پر کہ الا کان لہا حجاب میں نار, کہ وہ بچے جہنم سے حجاب بن جائیں, کیونکہ یہ ایک عمل کی فضیلت ہے, ایک عمل کا ثواب ہے, اور کسی عمل کا ثواب اللہ کے پیغمبر اپنی رائے سے بیان نہیں کر سکتے. تو مانا اللہ کے پیغمبر نے حدیث بیان کی اور رائے کے بجائے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم پر آپ نے جو ہے وہ استدلال قائم کیا. الا کان علی حجاب من النار, کہ تین بچوں کا فوت ہو جانا اس کے لیے جہنم کے مقابلے میں جو وہ حجاب اور ڈھال بن جائے گا اور وہ خاتون جہنم میں نہیں جا سکتی. تو چونکہ ایک امر کی فضیلت ہے, کوئی امر فضیلت کا ہو اس کا کیا ثواب ہے, یہ اللہ کے امر سے آئے کسی کی مرضی سے, اور کوئی عمل گناہ کا ہو اس کے گناہ کی مقدار کیا ہے اور وعید کی مقدار کیا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے آئے گا, کسی کی رائے اور خواہش سے یہ بات نہیں بنے گی. لہذا یہاں بھی جو ایک ثواب مذکور ہے معنی یہ امام بخاری کا استدلال کہ اللہ کے پیغمبر نے کبھی رائے استعمال نہیں کی بلکہ اللہ کا علم آگے بیان کیا. فقالت امرأة, ایک عورت نے یہ حدیث سن کر کہا, یہ عورت کون ہے؟ یہ ام سلیم ہو سکتی ہے, یہ ام ایمن, ام سلیم یا ام ایمن. اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب اس نے دو بچے بھی, کسی خاتون کے اگر دو بچے فوت ہو جائیں وہ بھی حجاب بن سکتی ہے جہنم سے؟ قال فاعادتها مرتين, اس خاتون نے یہ سوال دو دفعہ کیا, آپ نے جواب نہیں دیا, دوسری بار جواب دیا. میری ناقص رائے یہ ہے کہ استدلال یہاں ہونا چاہیے, یعنی آپ کا پہلی بار جواب نہ دینا بلکہ سکوت اختیار کرنا گویا آپ اللہ کی وحی کا انتظار فرما رہے ہیں. حتیٰ کہ خاتون نے دوبارہ پوچھا تب تک اللہ کا پیغام آ چکا, اللہ کی وحی آ چکی. فرمایا کہ بس نہیں نہیں بس نہیں نہیں بس نہیں نہیں, دو بچے بھی ہو اور فوت ہو جائیں اور وہ عورت صبر کر لے تو وہ جہنم سے حجاب بن جائیں گے اور پردہ بن جائیں گے. اور یہ میری ناقص رائے کہ اس استدلال یہاں سے ہونا چاہیے کہ آپ نے رائے استعمال نہیں کی بلکہ اللہ کے امر کا انتظار کیا, کہ وہ خاتون نے دو بار پوچھا, آپ پہلی بار جواب دے دیتے لیکن وہی کا انتظار کیا, دوسری بار جب اس نے پوچھا تو اللہ کی وہی آ چکی تھی اور آپ فرمایا کہ ہاں کسی خاتون کے دو بچے بھی اگر فوت ہو جائیں اور وہ صبر کر لے تو وہ دو بچے بھی جہنم کے خلاف حجاب بن جائیں گے. بارک اللہ فیکم.